عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة لأهلها. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللہ پاک کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہی انسانیت کی فلاح کے لیے ہیں. روز ازل سے ان کی پیشانی پہ ایک لفظ لکھا ہوتا ہے، روز ازل سے ان کی پیشانی پہ ایک بخت لکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ یہ لکھا ہے کہ ان کے ذریعے سے انسانیت کو خیر ملے گی، انسانیت کو نفع ملے گا، زبان اور بے زبان سب کو فائدہ اور سب کو خیر ملے گی ان کے ذریعے سے. ان کی پیشانی پہ یہ لفظ پہلے دن سے لکھا ہوا ہوتا ہے، اور پہلے دن سے وہ بامراد ہوتے ہیں، نامراد نہیں ہوتے، پہلے دن سے بامراد ہوتے ہیں. انہی شخصیات میں ایک ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. وہ پہلے دن سے بامراد تھے، آقا کے ساتھیوں میں سے تھے، مردوں میں سے، بڑوں میں سے، سب سے پہلے اسلام نالے والوں میں سے تھے. حضور کے ساتھ ان کی زندگی کے دن رات گزرے، اور بہت زیادہ گزرے، سال ہر سال گزرے، صبر بھی دیکھا، استقامت بھی لی، خلوص بھی دیکھا، سچائی بھی دیکھی اور دی. یہ ساری نعمتیں ان کے ذریعے سے ملے، اور اللہ کی مخلوق کو ان کے ذریعے سے بہت خیر ملی اور قیامت تک ملتی رہے گی. ہمارے جتنے بھی روحانیت کے سلاسل ہیں، ان سارے سلاسل کی انتہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک جاتی ہے، اور حضرت ابو بکر تک جاتی ہے، جتنے بھی ہمارے روحانی سلاسل ہیں، اور جتنے بھی تعبیر کے نظام ہیں، خوابوں کی تعبیر کا نظام، یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق سے. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، بصرہ کے تھے، میں نے وہاں حاضری دی، فرماتے تھے کہ پوری دنیا مجھ سے علم چھین لے، تعبیر کا، خوابوں کی تعبیر کا علم چھین لے، اور میرے سارے ورک، میرے سارے ورک بالکل کورے ہو جائیں، میرے لفظ دھل جائیں، میری کلمیں ٹوٹ جائیں، میری دواتیں خشک ہو جائیں، میرے ہاتھ مفلوج ہو جائیں، میری انگلیاں کام کرنا چھوڑ جائیں، حتیٰ کہ میری آنکھیں سفید ہو جائیں، یعنی میں نابینا ہو جاؤں، میری عقل مفقود ہو جائے، مجھ سے ساری یادداشتیں چھن جائیں، میرے علم پہ زوال آ جائے، دنیا مجھ سے منہ موڑ جائے، سب کے دروازے میرے لیے بند ہو جائیں، لوگوں کے لیے بہار ہو، میرے لیے ہر وقت خزاں ہی خزاں ہو، لوگوں کے لیے ہر چیز میں نفع ہو، میرے لیے نقصان ہی نقصان ہو، قرضے مجھ پہ غالب آ جائیں، حتیٰ کہ پہاڑ بن جائیں، اور پہاڑ بھی جبل حصار، وہاں ایک بہت بڑے پہاڑوں کا سلسلہ، کہ اتنے بڑے پہاڑ بن جائیں، اور درندے مجھ پہ ٹوٹ پڑے، حالات کی سختیاں مجھ پہ غالب آ جائیں، میں تنہائیوں میں چلا جاؤں، میں نہ میرا کوئی رفیق رہے اور نہ میرا کوئی دوست رہے، میری دنیا اسی حالات اور سختیوں میں ہو، مجھے کوئی خوف نہیں. کہتے ہیں مجھے کوئی خوف نہیں، کیوں؟ میرے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی ہے، اور ان سے تعلق ہے، میری ان سے نسبت ہے، اور میرے ساتھ صدیق اکبر کے چند نقوش ہیں، چند علامات ہیں. میں ان چند نقوش اور چند علامات سے سب کچھ پالوں گا جو سب کچھ مجھ سے چھن گیا ہے، ہر وہ سب کچھ پالوں گا جو سب کچھ مجھ سے چھن گیا ہے، ان نقوش سے، ان علامات سے، ان لفظوں سے मैं वो सब कुछ पालूंगा या सब कुछ मुझसे छिन गया। इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, मैं वो सब कुछ पालूंगा जो मुझसे चला गया, माल दौलत सेहत रोशनी ताजगी जिंदगी दिन रात हर चीज मुझसे चली गई, मैं हर चीज पालूंगा और इसलिए पाऊंगा कि मेरे साथ निस्बत सिद्दीक है, मेरी उनसे दोस्ती है, फिर उनके नकूश के साथ मेरे ताल्लुकात हैं, उनके नकूश से मेरी निस्बत है, उन नकूश से मुराद उनके नामों की तासीर, उन नकूश से मुराद उनके नामों का फायदा, उन नकूश से मुराद कुछ नक्श कुछ तावीज जो हजरत सिद्दीक अकबर के साथ निस्बत रखते हैं। फिरौन के नक्श का फिरौन के नाम का असर है, गाली बन गया है, किसी को फिरौन कहें तो उसको गुस्सा आता है, उसके नाम का असर इतना कड़वा है इतना जहरीला है कि वो जाके दिल के अंदर आग लगा देता है। इस तरह सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की साथ निस्बतों के साथ एक तासीर है, एक ताकत है और वह मुरादों को पूरा कराती है, मसाइल को हल कराती है, मुश्किलात को दूर कराती है, नाकामियों को खत्म कराती है। ये इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह की वजाहत जो मैंने आपके खिदमत में अर्ज की है। मशहूर मुहद्दिस है अल्लामा वाकदी फरमाते हैं, हम तीन गहरे दोस्त थे, एक मैं, दूसरा एक हाशमी, तीसरा निपटी। एक मरतबा ईद के मौके पर तंगदस्ती में मुबतला हो गए, घर में बच्चों के लिए कुछ भी नहीं था, ना लिबास ना खाना ना पहनना, कुछ भी नहीं। हत्ता कि मुझे तवक्को थी कि घर में मेहमान भी आएंगे तो मेहमानों के लिए भी कुछ नहीं था, मिलने वाले भी आएंगे मिलने वालों के लिए भी कुछ नहीं था। फरमाया मेरा बिछौना चटाइयों का खत्म हो चुका था, मेरे पास चटाई का बिछौना तक नहीं रहा, मुफलसी तंगदस्ती तंगी ने मेरा यह हाल कर दिया कि मेरी हर चीज मुझसे खत्म हो गई। और आखिरकार मैंने मजबूर होकर अपने हाशमी दोस्त को इमदाद के लिए खत लिखा, उसने फौरन 1000 सोने के दीनार की थैली मेरे पास भेज दी। मैं बड़ा खुश हुआ, मुझे राहत मिली कि मेरा बहुत अच्छा निजाम चलेगा, सिर्फ मेरा नहीं बल्कि जो साइल आएंगे जो मेहमान आएंगे उनके लिए भी मेरा बेहतरीन निजाम चलेगा। लेकिन जैसी ये थैली मुझे मिली फौरन मेरे निपटी का खत आया, दोस्त का खत आया कि उन्होंने भी कहा कि मेरे ऊपर इफलास है, तंगदस्ती है, हालात की तंगी है, परेशान हूं, घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं है, मेरी मदद कर दे। मैंने फौरन हाशमी दोस्त वाली वही थैली लिए हुए मेरे पास आया, वो थैली मैंने उसको भेज दी। अब फिर क्या देखता हूं, दिन के पिछले पहर वो मेरा हाशमी दोस्त वही थैली लेकर मेरे पास आया। पूछा क्या मामला है, ये थैली तो मैंने तुझे भेजी थी और तूने मेरे पास भेज दी, और वो निपटी के पास कैसे पहुंच गई, कैसे पहुंच गई? तो कहा मैंने उन्हें सारे हालात बताए, ऐसे ऐसे मेरी तंगदस्ती और मुफलसी थी, मेरे और बच्चों की खाने पीने को कुछ नहीं था, और मेहमान अगर आता तो उसको बिठाना और खिलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, खुद मेरे अपने हालात बहुत कमजोर से कमजोर तर हो गए, तो लिहाजा मैंने फिर आपको लिखा। जब आपकी थैली मेरे पास पहुंची तो उस दोस्त की थैली मेरे पास फौरन, उसने कहा कि मेरे भी सख्ती के हालात हैं, ये थैली मैंने उसे भेज दी। तो कहा कि उस हाशमी दोस्त ने कहा जिस वक्त मैंने आपके पास थैली भेजी तो मैंने कहा उस निपटी दोस्त को खत लिखूं कि वो थैली जो मेरे लिए थी वो तो मैंने आपके लिए इशार कर दी, जो थैली मेरे लिए थी, जाग रहे हैं? हाँ, मेरे सामने ना सोइएगा। वो थैली जो मेरे लिए थी, अल्लाह मेरी आजमाइश के लिए एक बंदा मुकर्रर करता है, एक बंदा और आ जाता है, फिर और जाता है और आ जाता है, तो असल में मुझे जगाने के लिए होता है क्योंकि मैं सोया हुआ हूं। तो कहते हैं वो थैली मैंने आपको दे दी। मैंने उस दोस्त को लिखा کہ مجھے دیں تو وہی کی وہی تھیلی میرے پاس آ گئی. تو میں نے سارا معاملہ بتایا کہ اس دوست نے خط لکھا, میں نے آپ والی تھیلی اسے بھیج دی, آپ نے اسے خط لکھا, اس نے میری والی آپ کو بھیج دی, اسے پتا نہیں تھا کہ آپ نے بھیجی ہے. اب یہ کہنے لگے, تینوں حضرات کہنے لگے, چلو ٹھیک ہے تھیلی ایک ہے, ضروریات زیادہ ہیں, کیا کیا جائے. تو ان میں ایک جو علامہ واقدی ہیں وہ فرماتے ہیں, میں نے اس سے کہا کہ اس پریشانی کے حال میں میرے استاد نے شیخ حمید بن رخاص نے کہا کہ مجھے ایک عمل بتایا تھا. وہ عمل یہ بتایا کہ جب کوئی مشکل ہو, تنگ دستی کی انتہا ہو, حالات کی سختی ہو اور پریشانی ہو, تو شیخ العتیق ان سے نسبت جوڑنا, تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. فوراً آنکھیں کھل گئیں دونوں کی اور دونوں سمجھ گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب عتیق بھی ہے. تو کہا کہ میں نے وہ, فوراً کہا ہاں سچ کہا, کہا ہم تینوں نے شیخ عتیق کے حضرت ابوبکر کے ان نسبتوں کے نقوش جمع کیے اور ان کو لکھا, اور ان کو لکھ کے پورا عمل میں لے آئے جو عمل کی ترکیب لکھی تھی. ہر بندے نے اپنی محنت کی, ہر بندے نے اپنی توجہ کی, ہر بندے نے اپنا تجربہ اور ہر بندے نے اپنے حالات کے مطابق اس کو لکھا, اور یقین سے لکھا, عقیدت سے لکھا, سچائی سے لکھا, جذبے سے لکھا, اور کہا کہ جب یہ سب لکھ لیا تو کہا کہ اچانک ہم لکھ چکے تھے, عمل کر رہے تھے, دعا کر رہے تھے, حضرت ابوبکر کی نسبت کے جتنے نقش تھے ان پہ محنت کر رہے تھے, اچانک کہا چند سات ہی گزری تھیں کہ اچانک ایک شور اٹھا, اور شور سے مراد ایسا تھا جیسے بادشاہ کی سواری آ رہی ہے. تو کہا ہم سمجھے کہ شاید بادشاہ کی سواری گزری. وہ کہتے ہیں شور میرے دروازے کے آگے آ کے رک گیا. پریشان ہم تینوں باہر نکلے, جا کے دیکھا تو بادشاہ کا مشیر اور مشیر خاص, وہ مشیر اور مشیر خاص وہ جو ہے کہاں کھڑا تھا اور ہمارا انتظار کر رہا تھا, اور سب کے نام لیے. آپ کا نام, میں نے کہا یہ اپنے کاتب کو کہا دیکھو, اس نے کہا بالکل ایسی یہی نام ہے. دوسرے کا پوچھا آپ کا نام, کہا یہی ہے. اپنے کاتب سے کہا دیکھو, اس نے کہا بالکل یہی نام ہے. تیسرے سے کہا تیسرا نام, کاتب نے کہا بالکل یہی نام ہے. تینوں نام سارے کے سارے اس نے لکھے, دیکھے اور کہا بالکل ٹھیک ہے. سب کو پانچ پانچ ہزار دینار کی ایک تھیلیاں دی, پانچ تھیلیاں اس کو دی, پانچ تھیلیاں اس کو دی, پانچ تھیلیاں اس کو دی. کہا ہم حیران, ہم تو سو درہم دینار مل جائے تو ہمارا گزارا ہو جائے, پچاس مل جائے تو گزارا ہو جائے, پانچ ہزار دینار, جسے کہتے کہ بندہ بیٹھے بیٹھا یا امیر ہو گیا, اور دروازے توڑ کے رزق آیا, چھت پھاڑ کے رزق آیا, یہ کیسے ہو گیا. تو کہا کہ جب انہوں نے ہمارے چہرے پہ حیرت دیکھی تو اس نے مؤدبانہ انداز میں عرض کیا, اس نے مؤدبانہ انداز میں عرض کیا کہ بادشاہ وقت کو خواب میں حضرت ابوبکر خواب میں تشریف لائے اور فرمانے لگے کچھ لوگ ایسے ہیں اس نام کے فلاں فلاں جگہ پریشان ہیں, وہ میرے نام کی نسبتیں لے کے تڑپ رہے ہیں, اور میں نے اللہ کے سامنے تڑپنا شروع کر دیا, دعائیں مانگنا شروع کر دی ہیں کہ اللہ ان کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما, اللہ ان کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما, اللہ ان کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما. کہا کہ مجھے ان کی ضرورتوں کی پریشانی اور بے چینی ہے, مجھے ان کی ضرورتوں کی پریشانی اور بے چینی ہے, تو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں. تو فوراً خواب میں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے مدد کا وعدہ ہے بادشاہ کو, اگر تو ان کی مدد کر دے, فی بندے کو پانچ ہزار دینار دے دے, فی بندے کو, تو میں قیامت کے دن वादा करता हूं जन्नत में जाऊंगा तो तुझे लिए बगैर नहीं जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे नाम और नक्श की निस्बतों से अमाल किए हैं, नक्श लिखे हैं, मांगा है, बेचैन हुए हैं, और मैं अल्लाह के सामने बेचैन हो गया हूं, और मैं अल्लाह के सामने बेकरार हो गया हूं, मैं अल्लाह के सामने बेचैन, मैं अल्लाह के सामने बेकरार। ये 22 जमातियों सानी हजरत अबूबकर सिद्दीक का दिन है, कहा कि मैं बेचैन हो गया हूं, मैं बेकरार हो गया हूं, और तुझसे वादा करता हूं अगर तू उनकी मदद कर दे अपने खजानों से, तेरे खजाने बेबहा हैं, बादशाह के खजाने हैं, तो मैं तुझसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जब मुझे अपनी रहमत से जन्नत में भेजेंगे, मुझे अपनी रहमत से जन्नत में भेजेंगे, मैं तेरे बगैर नहीं जाऊंगा। तो कहा कि वो कातिब कहने लगा, बादशाह का मुशीर कहने लगा कि मुझे फौरन हुक्म दिया इस पते पे, इस मकाम पे ये 3 अफराद हैं, और कातिब को लिखवाया कि पहले उन अफराद के ये नाम पता कर लो, उसके बाद फी आदमी को 5,000 थैली देते जाओ। और कहने लगे कि वो हजरात, ये तीनों हजरात, कहा कि हमारी जिंदगी की पहली ईद थी जिसमें हमने गरीबों पे इतना माल लुटाया, लोग हैरान हो गए, फुकरा मसाकीन को इतना दिया कि उनके दिल से दुआएं निकली, और बड़े बड़े मालदारों पे हम सबकत ले गए, वो मालदार जो जर्क बर्क लिबास में आते थे और गुरबा मसाकीन फुकरा पे माल लुटाते थे, कहा हम उनसे सबकत ले गए और उनको बहुत ज्यादा दिया, खुद अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम किया, कहा हमारे इस तरह माल लुटाने पे बहुत सारे लोग हमारे घर इस दफा मुबारकबाद के लिए मिलने के लिए आए, इससे पहले कभी इतने नहीं आए, कहा उसका हमने पहले से इंतजाम किया और खाना पीना और बड़े दस्तरखान और आला किस्म की चीजें हमने पहले से तैयार रखी, और कहा कि ये सब मैं दुआ देता हूं हजरत अबू बकर के नक्श, उनकी निस्बतें और उनके नक्श की तासीर से। और फरमाया मैंने जिंदगी में तजर्बा किया कि जिंदगी में जब भी किसी पे कोई फक्र का, फाके का, गुर्बत का, तंगदस्ती का हाल आया और उसने ये अमल आजमाया, यकीन से आजमाया और मुसलसल यकीन से किया, तो कभी भी उस पे ना तंगदस्ती आई, ना हालात की सख्ती आई, अगर आई भी तो गैबी निजाम से हल हो गई, और गैबी निजाम उसकी वजह से उनके करीब आया और उन्होंने जागती आंखों से अल्लाह की मदद देखी। हाँ, अगला वाक्या सुने। शेख अबू अली वक्कास ने फरमाया, खलीफा बगदाद के पास बाज दुर्वेशों की शिकायत आई कि ये लोग मुलहिद हैं, बेदीन हैं, नई नई चीजें घड़ते हैं, लिहाजा इन दुर्वेशों से जमीन को पाक किया जाए। उनमें जुनेद बगदादी, अबुल हसन नूरी, शेख रक्काम, शेख शहाम और इस तरह के और बड़ी बड़ी हस्तियां थीं, लिहाजा उनको गिरफ्तार कर लिया अचानक। पर मैं जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जब घर से निकलने लगे तो उन्होंने घर को कह दिया कि निस्बतों के तहरीर का ख्याल रखना, मैं शायद वापस जिंदा आ जाऊं, अगर निस्बतों की तहरीर का ख्याल न रखा तो मैं जिंदा वापस नहीं आऊंगा, बादशाह के हरकारे जिस अंदाज से मुझे गिरफ्तार करने आए। कहा कि इस तरह बागी लोग में से किसी ने यह अमल अख्तियार न किया सिवाय एक के, वो थे शेख अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह। शेख अबुल हसन, कहा कि उन्होंने ये अमल अख्तियार किया और इस अमल को उन्होंने घर वालों को कह दिया कि यह अमल ना छोड़ना। हत्ता के जब हम गए तो बादशाह ने जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह से पूछा तो हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह ने देख के फरमाया, उन्होंने इल्मी सवाल किए, इन्होंने इल्मी सवालों का जवाब दिया, बादशाह मुतमैन हो गया, ये तो बहुत साहिब इल्म है, मुझे तो इतला मिली ये तो लोग बिल्कुल जाहिल हैं, इनको किसी चीज का पता नहीं, ना ये किसी चीज को जानते हैं, ये तो बिल्कुल जाहिल है और इनको किसी चीज की खबर ही नहीं। کسی چیز کی خبر ہی نہیں. تو کہنے لگے کہ انہوں نے حضرت جنید کو تو اجازت دی تھی اور حضرت جنید نے اس وقت الحمدللہ فرمایا. کہنے کے بعد کہا پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اس کے بعد اس کے حبیب کا شکر ادا کرتا ہوں, اس کے بعد اس کے رفیق کا شکر ادا کرتا ہوں. تو بادشاہ نے پوچھا رفیق کون ہے؟ کہا ان کے رفیق جو ان کے مزار میں ان کے ساتھ سو رہے ہیں وہ ابی بکر ہیں, ابی بکر ہیں, ابی بکر ہیں. تین دفعہ فرمایا. کہا کہ میں ان کے عمل کے وسیلے سے آج نجات پا چکا ہوں اور ان کا عمل میرے پاس ہے کہ ان کے کچھ نقوش ہیں, کچھ تحریریں ہیں, کچھ حرف ہیں, کچھ الفاظ ہیں. جب بھی میں نے لکھے اور وہ عمل کیا, جب بھی میں نے لکھے وہ عمل کیا تو ہمیشہ مجھے نجات ملی اور ہمیشہ مجھے راحت ملی. اب باقی رہ گئے تین حضرات. کہا کہ شیخ ابو الحسن نوری کے بارے میں دیکھ کے کہا کہ ان کو قاضی کے پاس لے جاؤ, بادشاہ نے کہا, جبکہ اس سے پہلے چمڑا بچ چکا تھا, جلاد آ گیا تھا. چمڑا بچنے سے مراد یہ ہوتا تھا ایک بہت بڑا دربار میں چمڑا بچھایا جاتا تھا, اس کے اوپر بندے کو قتل کیا جاتا تھا بادشاہ کے سامنے, تاکہ بادشاہ کے قالین, مسند, کرسیاں اور تخت خون سے رنگین نہ ہوں. پھر اس چمڑے کو اس لاش سمیت لپیٹ کے لے جایا جاتا تھا تاکہ بادشاہ کا دربار جو ہے وہ خراب نہ ہو. چمڑا تک بچھا دیا گیا تھا اور جلاد آنکھ کے اشارے کا انتظار کر رہا تھا. جنید بغدادی چچوڑ گئے, باقی تین تھے. کہا کہ اس نقش کی برکت سے اس نے کہا ان کو قاضی کے پاس لے جاؤ اور قاضی کو کہو ان سے سوال و جواب کرے کہ انہوں نے دین نیا ایجاد کر لیا ہے اور دین میں بہت سی چیزوں کا اضافہ کر لیا ہے اور وقت کے بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. لہذا اس بندے کو خاص ان کو تینوں کو قاضی کے پاس لے گئے. جب قاضی کے پاس گئے تو قاضی نے ان تینوں سے سوال و جواب کیے تو ان میں سے ہر بندے نے صحیح جواب دیا, ہر بندے نے صحت مند جواب دیا اور ہر بندے نے علمی جواب دیا قاضی کو. قاضی حیران ہوا. پھر قاضی نے جو لفظ لکھا نا, قاضی نے جو لفظ لکھا, اے امیر المومنین, اگر یہ لوگ ملحد اور زندیق ہیں تو یہ روئے زمین پر کون ہوگا جس کو مسلمان کہا جائے گا؟ یہ الفاظ ہیں, کون ہوگا جس کو مسلمان کہا جائے گا؟ اور جب وہ خلیفہ نے قاضی کا خط پڑھا تو سب کو چھوڑ دیا. لیکن قاضی کو حیرت ہوئی کہ جس انداز سے خلیفہ غصے میں تھا اور جس انداز میں اس نے میرے پاس بھیجا, قاضی اصل میں خط کا انداز سمجھ چکا تھا جو قاصد آیا تھا بادشاہ کی طرف سے. وہ خط کا انداز یہی تھا کہ ان کے ساتھ تھوڑی سی بات کر کے ان کو تاؤمر قید یا ہاتھی کے دانت سے بندوا دو, ہاتھی کے پاؤں سے بندوا دو. تاؤمر قید یہ ہے کہ ایسی جیل جہاں سانپ, بچھو, چوہے, خطرناک جانور اور ساری عمر اس میں سڑ سڑ کے مر جائیں. یا پھر ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا ہاتھی کے دانت کے ساتھ, ہاتھی کے پاؤں کے ساتھ ان کو بندھوا دیا جاتا تھا اور ہاتھی چلتا تھا تو یہ گھسٹتے جاتے تھے, چھلتے جاتے تھے, حتیٰ کہ یہی مر جاتے تھے. اور پھر مرنے کے بعد بھی اس ہاتھی کو پورے شہر میں پھرایا جاتا تھا کہ لوگوں دیکھو عبرت یہ ہے, جو بادشاہ کی بات نہیں مانے گا اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے یہی ہوگا. قاضی کہتے میں سمجھ گیا خط کے مضمون سے, خط کے مضمون سے میں سمجھ گیا, لیکن کوئی ایسی طاقت تھی جو مجھے کہتی تھی ان کو چھوڑ دے, اگر تو انہیں نہ چھوڑا تو برباد ہو جائے گا, نامراد ہو جائے گا. حتیٰ کہ میں نے ان خیالات پہ ضبط کیا تو مجھے آواز آئی میرے دل میں آواز آئی کہ میں ان دونوں کا سفارشی ہوں. دو کے نام لیے, حضرت جنید اور شیخ ابو الحسن. جنید تو پہلے چھوٹ گئے تھے لیکن نام آئے, ان دو کا سفارشی ہوں اور باقی کا بھی سفارشی ہوں. اور میں اللہ کے حبیب کا خلیفہ ہوں اور میرا نام ابی بکر ہے. کہا کہ میں خیالات کو چھٹکتا تھا لیکن خیالات پھر غالب آتے تھے. آخر کار جب میں نے انہیں رہا کر دیا, رہائی کا پروانہ لکھ دیا, تو وہ جانے لگے تو میں نے کہا آج کے بعد آپ قیدی نہیں ہیں لیکن اب میرے دوست ہیں, کچھ دوستانہ سوال میں آپ سے پوچھ لوں. تو کہنے لگے پوچھ لیں. تو کہا یہ بتائیں کون سا ایسا عمل کیا تھا جس عمل کی وجہ سے میرے دل میں ایک شخصیت اور ہستی کا بار بار خیال آتا تھا, پیغام آتا تھا, اور اس شخصیت اور ہستی کا دل میں بار بار تصور آتا تھا. وہ کون سا عمل تم نے کیا, وہ کون سا عمل کیا؟ تو کہا کہ ان میں شیخ ابوالحسن نوری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہم نے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بس انہیں منہ سے کہا صدیق اکبر نکالا تو قاضی کہنے لگا صدقتا صدق, تم نے سچ کہا سچ کہا سچ کہا کہ میرے دل میں بھی بار بار وہی تصور آ رہا تھا. اور فرما رہے تھے کہ میں ان کا سفارشی ہوں, میں ان کا ضامن ہوں, انہوں نے یہ عمل کیا. صدیق اکبر کی نسبت کے ساتھ کا جو عمل تھا انہوں نے کیا, میں ان کا سفارشی ہوں, میں ان کا ضامن ہوں, تو انہیں چھوڑ دیں. اور کہا مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر میں نے انہیں نہ چھوڑا میری دنیا آخرت تباہ ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی, اور میں دنیا آخرت اور تباہی اور بربادی دنیا دیکھے گی اور میں عبرت بن جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ ہم جب ہمیں بادشاہ کے سپاہی گرفتار کر کے آ رہے تھے, ہم نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ وہ حضرت ابی بکر, حضرت ابو بکر کا وہ نقش, ان کی نسبتوں کے وہ تحریر, وہ الفاظ فوراً عمل شروع کر دو. کہا یقیناً ہمارے گھر والوں نے وہ عمل کیا, یقیناً ہمارے گھر والوں نے وہ ترتیب دی, اور اس کے بعد کہا کہ ہم آج رہا ہو کے جا رہے ہیں. قاضی کہنے لگا کیا وہ نقش ہمیں مل سکتا ہے؟ تو کہاں مل سکتا ہے. تو قاضی نے اپنا قلم اور کاغذ سامنے کیا تو شیخ نے وہ سارا نقش لکھ کے ان کے سامنے رکھا. کہا کہ ہم نے اتنے نقش لکھے ہیں, ہمیں حفظ یاد ہو گیا ہے, ہمیں زبانی یاد ہو گیا ہے, وہ نقش کاغذ پہ نہیں ہمارے دلوں پہ نقش ہے, کاغذ پہ نہیں ہمارے دلوں پہ نقش ہے. کہا ہمیں اتنا یاد ہو گیا ہے. تو انہوں نے وہ سارا نقش لکھ کے انہیں دے دیا اور اس کی ساری ترتیب اور ترکیب سمجھا دی. کہا کہ شیخ فرماتے ہیں زندگی میں بہت عرصہ میں بھی زندہ رہا, قاضی بھی زندہ رہا, حضرت جنید کا وصال ہو گیا بغدادی رحمت اللہ علیہ کا. تو کہا کہ ایک دفعہ قاضی مجھے ملا ایک جنازے میں. تو کہا جنازے کی صفی چیرتا ہوا وہ قاضی میرے پاس آیا, بہت بوڑھا ہو گیا تھا, اس کا بیٹا اس کو سہارا دے رہا تھا. کہا کہ وہ قاضی میرے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ تیرا بھلا کرے, اللہ تجھے جزائے خیر دے, تو نے مجھے جو نقش دیا تھا اس نقش نے مجھے بھی راحت دی, میں نے جس کو دیا اس کو بھی راحت دی, میری بھی مشکلیں حل ہوئیں, میں نے جس کو دیا اس کی بھی مشکلیں حل ہوئیں, اور میں نے بے شمار کہا کہ ایسے قیدیوں کو دیا جو بے گناہ تھے, صرف بادشاہ ناراض تھا, وہ قید سے نجات ان کو مل گئی. میں نے بے شمار مفلسوں کو دیا جن کے گھر میں کھانا پینا تھیا نہیں تھا, وہ غنی ہو گئے. کہا کہ میں نے مریضوں کو دیا وہ صحت مند ہو گئے, اور کہا کہ میں نے آفت زدوں کو دیا ان کی آفتیں دور ہو گئیں, اور کہا میں نے ایسے لوگوں کو دیا جن کی مرض کی خبر نہیں تھی, وہ جادو ہے, جنات ہے یا مرض ہے, کہا وہ صحت یاب ہو گئے, اور کہا میں نے ایسے لوگوں کو دیا جو حج بیت اللہ کرنا چاہتے تھے, اسباب نہیں تھے, ان کے حج بیت اللہ کی غیب سے ترتیب بن گئی, اور کہا ایسے لوگوں کو دیا جو خود صدیق اکبر کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار چاہتے تھے. کہا ان کو دیدار مصطفیٰ بھی ہوا, دیدار صدیق اکبر بھی ہوا. یہ فرماتے ہیں کہ میں اس قاضی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا, بوڑھا ہو چکا تھا اور آنکھوں سے آنسو تھے, اور وہ اس نقش کے فائدے بتا رہا تھا, اور میں یقین کے کانوں کے ساتھ سن رہا تھا, وہ یقین کی زبان کے ساتھ بتا رہا تھا، میں یقین کے کانوں کے ساتھ سن رہا تھا، اس نقش کے فائدے ہیں. اللہ عجیب. اور واقعہ سنا عجیب. اور میں ایک مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل، یہ کتنا واقعہ ہے نہیں، پہلے ابن سیرین کا نہیں سنا چکا، بصرہ والا، تین ہو گئے، ٹھیک ہے چوتھا ہوگا آپ کہتے ہیں. ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام ابو ثور، امام ثوری اور امام محمد بن الحکم، ان چاروں حدیث کے امام ایک جگہ اکٹھے ہوئے. نماز عشاء تک یہ لوگ بیٹھے علمی مذاکرے کرتے رہے، علم کے، روحانیت کے راز و نیاز ایک دوسرے کو بتاتے، سلجھاتے، سمجھاتے رہے، سیکھتے سکھاتے رہے. نماز عشاء تک یہاں بیٹھے رہے. پھر یہ ساروں نماز عشاء کے بعد ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آج کس کے گھر کھانا کھائیں. سب خاموش، معلوم یہ ہوتا تھا سب کے گھر میں کچھ نہیں. کہا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ٹھنڈی سانس بھر کے کہنے لگے اب میرے گھر چلے. کہا ہم ان کے قدموں میں محسوس کر رہے تھے، ان کے قدم ان کی چال بتا رہی تھی، ان کے قدم ان کی چال بتا رہی تھی کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، مفلسی ہے، تنگ دستی ہے، حالات کی سختی اور تنگی ہے. کہا کہ ان کے قدم ان کی چال بتا رہی تھی، مفلسی ہے، تنگ دستی ہے، حالات کی سختی اور تنگی ہے. کہا ہم خاموش جا رہے تھے. کہا کہ وہ ایک عمل کر رہے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک عمل کرتے تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک عمل کرتے تھے. اپنی انگلی ان کی ہل رہی تھی، ان کی انگلی ہل رہی تھی. ہمیں علم نہیں تھا، بس کیا کر رہے تھے، بس انگلی کو محسوس کر رہے تھے، جیسے انگلی کچھ لکھ رہی ہے، جب گھر گئے تھوڑی دیر کے بعد آئے تو مسکراتے ہوئے آئے لوٹ کے اور فرمانے لگے بس آپ کے ابھی ہاتھ دھلائے جاتے ہیں اور آپ کو پر تکلف لذیذ کھانا کھلایا جائے گا. ان کے چہرے کی خوشی اور آثار دیکھ کر کہاں میں بڑی راحت ہوئی، بہت اچھا دسترخوان لگا، ہاتھ دھلائے گئے اور ہاتھ دھلانے کے بعد کہا کہ ایک بہت لاجواب دسترخوان ہمارے سامنے بچھا. نعمتیں تھیں دسترخوان پہ چنی جا رہی تھیں، نعمتیں تھیں آ رہی تھیں اور ہم حیرت سے دیکھ رہے تھے، ہمیں حیرت ہوئی اور بہت حیرت ہوئی، یہ کہاں سے آئی چیز ہے. کہا جب ہم کھا چکے تو انہوں نے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے، ہمارے چہرے کے سوال کو، استجاب اور حیرت کو پڑھ لیا. تو کہا جب وہ حیرت کو پڑھنے کے بعد ہمارے سامنے گویا ہوئے بولے، کہنے لگے جو تم محسوس کر رہے تھے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، واقعی ایسے نہیں ہے اور کئی دن کا فاقہ ہے، آج کا نہیں ہے. کہا کہ جب گھر والوں میں گھر میں آیا، جب ہم مسجد سے باہر نکلے تو میں نے نقش صدیق کو ہوا پہ لکھنا شروع کر دیا. میں نے کہا مولا میں نہ پھر قلم ہے، نہ میرے پاس کاغذ ہے، نہ میرے پاس ورق ہے. میں نے اس کو لکھنا شروع کر دیا یقین کے ساتھ. گھر گیا تو واقعی کچھ نہیں تھا. میں نے گھر والوں سے کہا ایسے ایسے مہمان ہیں اور بڑے قداور مہمان ہیں، بڑے عظیم مہمان ہیں، ان مہمانوں کے لیے. تو کہا گھر والے کہنے لگے آپ کے جانے کے بعد ایک دستک ہوئی تھی، دستک میں ایک قاصد آیا تھا اور یہ کاغذ دے گیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ کاغذ صرف احمد کھولیں، امام احمد بن حنبل، بغداد میں ان کا مزار ہے، میری حاضری ہوئی ہے. تو کہا وہ کھولیں. تو کہا میں اس میں لکھا تو اس میں سنہری حروف سے لکھا ہوا تھا کہ احمد پریشان نہ ہونا، ہم نے اللہ سے عرض کیا ہے، اللہ نے غیب سے نظام بنا دیا ہے، میرے خط جب تم کھولو گے اور اس کو ابھی طے ہی نہ کر پاؤ گے، تیرے گھر میں رزق کی آمد اور بارش ہو جائے گی۔ میرا خط جب کھولو گے ابھی طے ہی نہ کر پاؤ گے تو میرے رزق میں، تیرے گھر میں رزق کی آمد اور بارش ہو جائے گی۔ کہا میں پڑھ رہا تھا، پڑھتے ہوئے مختصر سے بس یہ لفظ تھا اور نیچے لکھا ہوا تھا عتیق، حضرت ابوبکر کا لقب ہے۔ کہ میں نے خط ایسے دوہرا کیا، دوہرا کر کے واپس چمڑے کی تھیلی میں خط آیا تھا، ایسے ڈالا تو کسی نے آواز دی، تو کہا میں یقین کے ساتھ جو دروازے میں گیا، یا 11 خدام تھے جنہوں نے سروں پہ خوانچے رکھے ہوئے تھے، 11 غلام، خدام غلام، جنہوں نے سروں پہ خانچے رکھے ہوئے تھے، بڑے بڑے لکڑی کے تھال رکھے ہوئے تھے اور ان میں کھانے سجے ہوئے تھے، پینے کی چیزیں، پھل میوے، لاجواب قسم کی چیزیں۔ کہا کہ یہ وہ کھانے تھے جن کے بارے میں میں نے سنا تھا، یہ ہارون الرشید کے ہاں دسترخوان پہ ہوتے تھے، یا امین الرشید کے دسترخوان پہ ہوتے تھے، یا مامون الرشید کے دسترخوان پہ ہوتے تھے۔ کہا میں نے سنے تھے، کھائے میں نے بھی نہیں تھے۔ کہا کہ وہ جب کھانے ہم نے کھائے، اب سنے وہ کھانے، وہ سنے کھانا، کھانا کھایا، نسبت صدیق کی برکت سے صرف انگلی سے لکھتے گئے، کاغذ نہیں ہے، قلم نہیں ہے، حرف نہیں ہے، ورق نہیں ہے، انگلی سے لکھتے گئے، لکھتے گئے وہ نقش، اور خط پہلے پہنچا ہوا تھا۔ ایک بات انہوں نے بعد میں فرمایا میں نے ہمیشہ کوئی مہینہ نہیں چھوڑا کہ اس نقش کو نہ لکھا ہو، کوئی مہینہ نہیں چھوڑا اس نقش کو نہ لکھا ہو، اور اللہ سے یہ مانگا کہ اللہ کبھی بھی مجھے بے بسی سے بچانا، جیسے اب بے بسی تھی کہاں سے لاؤں، جیسے اب بے بسی تھی کہاں سے لاؤں، ہے ہی تو کچھ نہیں، اللہ مجھے بے بسی سے بچانا۔ تو کہا کہ میں جب گیا تو گھر والوں نے خط دیا، خط دوہرا کر کے میں نے ابھی تھیلی میں ڈالا ہی تھا تو یہ کھانے آ گئے۔ اب آگے سنیں، چنانچہ امام احمد نے تمام کھانوں کو لا کر رکھ دیا، ان چاروں بزرگوں نے، اماموں نے خوب سیر ہو کے کھانا کھایا، کھانے کی لذت کوئی عجیب و غریب تھی، آج تک سب کہہ رہے تھے ایسا لذیذ کھانا نہ کھایا نہ سنا، اور پھر اس لذت میں برکت کیا تھی، کہا کہ ایک ماہ تک ان لوگوں کو نہ بھوک لگی نہ کھانے کی ضرورت پڑی، ایک ماہ تک نہ بھوک لگی نہ کھانے کی ضرورت پڑی، بچا ہوا کھانا امام احمد نے گھر بھجوایا، تمام گھر والوں نے پھر کھانا کھایا، خوب کھایا اور جی بھر کے کھایا، پھر بھی کھانا بچ گیا، تو پھر ان چاروں اماموں نے متفقہ فیصلہ کیا، یہ جو قاصد تھا یہ اللہ کا فرشتہ تھا، یہ جو قاصد آئے تھے غلام 11 یہ اللہ کی طرف سے فرشتے تھے یا غیبی مخلوق تھی، اور یہ وہ تھے جو حضرت صدیق اکبر کی دعاؤں کی برکت سے، اللہ کے امر سے آئے اور ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے ان کی خدمتیں لگائیں کہ جاؤ ایسے میرے دوستوں کے پاس، ان میں سے ایک دوست نے میرے ایک عظیم دوست کی نسبت کا واسطہ میرے پاس بھیجا ہے، وہ نقش جو ہے وہ نسبت کا واسطہ ہے، وہ میرے پاس بھیجا ہے، لہذا اے میرے دوستوں کو جا کے جی بھر کے کھانا کھلاؤ، اور کھانا بھی ایسا ہو، غور سے سنیں، کھانا بھی ایسا ہو کہ اتنا بابرکت ہو، کہ بارے میں خود فرمایا کہ ایک ماہ تک نہ بھوک لگی نہ کھانے کی ضرورت پڑی۔ اب آگے سنیں، امام احمد کے صاحبزادے صالح بن احمد کا بیان ہے، نسبت صدیق، نسبت عتیق، نسبت ابی بکر، نسبت ابو بکر، سبحان اللہ۔ کہا یہ 22 جماعتی الثانی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یوم وصال ہے، ہاں یہ 22 ابھی جماعتی الثانی کیا ہے آج، ہاں یہ ان کا یوم۔ اب کہا فرمایا ان کے بیٹے نے جو بات فرمائی وہ غور سے سنیے گا،
فرمایا جب تک یہ کھانا، یہ سارے دسترخوان اور ٹوکریوں میں سجی چیزیں ہمارے گھر میں رہیں، نہ کبھی رزق کی تنگی ہوئی، نہ کبھی مشکل آئی، نہ پریشانی آئی۔ اور پھر کہا ہمارے بڑوں نے وصیت کی تھی، اس کھانے کو ہمیشہ ڈھانک کے رکھنا، کبھی گننا نہ، کبھی اس کو سوچنا نہ، اور ڈھانک کے رکھنا۔ اور کہا ہمارے پاس لوگ آتے تھے، اس میں سے کھانا دیتے تھے، لوگ جی بھر کے کھاتے تھے، جو کھاتا تھا وہ کہتا تھا کہ احمد بن حنبل کے گھر میں ایک کھانا ہے، جو جائے اسے ملتا ہے، اور کھانے کے بعد اس کی بو کئی کئی ہفتے، کئی کئی دن نہیں لگتی۔ پھر سے کہا لوگ شوق سے آتے تھے۔ کہا میرے والد کا وصال، احمد بن حنبل کا وصال ہو گیا، ان کے بیٹے صالح بن احمد کا وصال ہو گیا، پھر ان کے بیٹے کی باری آئی تیسری نسل کی، کہا کھانا موجود تھا، چوتھی نسل کی آئی کھانا موجود تھا، پانچویں نسل کی آئی کھانا موجود تھا، اور کہا جب چھٹی نسل آئی تو ایک غیب سے آواز آئی، ایک غیب سے آواز آئی کہ انہوں نے جب نقش لکھ رہے تھے چھ نسلوں کا مانگا تھا، اگر قیامت تک ان نسلوں کا مانگتے ہم وہ بھی انتظام کر سکتے تھے، اگر قیامت تک کی نسلوں کا مانگتے تو وہ بھی انتظام کر سکتے تھے، لہذا چھ نسلوں کے وعدے ہم نے پورے کیے، اور اللہ کا وعدہ سچ ہے، اور اللہ سچوں کا سچا ہے۔ کہا صبح دیکھا نہ وہ کھانا تھا، نہ ٹوکریاں تھیں، نہ وہ نظام تھا، اور پھر وہ نظام واپس اپنے معمول پہ آ گیا، وہ غیر معمولی برکت، طاقت، دولت ختم ہو گئی، اور واپس ہم اپنے اس معمول پہ آ گئے جس معمول پہ دنیا چلتے تھے۔ اگلا واقعہ، کتنا واقعہ؟ پانچواں واقعہ، ہاں اب آگے واقعہ سنیں۔ ابو العباس محمد بن جریر تبری، محمد بن خزیمہ، ابو العباس بکری فرماتے ہیں کہ محمد بن جریر تبری، محمد بن خزیمہ، محمد بن نصر اور محمد بن ہارون، یہ چاروں محمد نام کے محدثین اپنے طالب علم کے زمانے میں مصر میں جمع ہوئے، چاروں مفلسی اور فاقے کشی سے مجبور اور لاچار ہو گئے۔ ابھی میں سمرقند میں گیا تو وہاں محمدیون کا ایک قبرستان ہے جہاں صرف محمد نام کے بندے ہی کفن ہو سکتے تھے۔ تو یہ چاروں محمد جمع ہوئے مصر میں، اور چاروں کے مفلسی اور فاقے سے مجبور لاچار تھے ساروں۔ کہا ان چاروں نے ایک دفعہ یہ طے کیا، قرآن نکالتے ہیں، قرآن چاروں میں سے جس کا نام نکلے گا وہ اللہ سے دعا مانگے، قرآن ڈالتے ہیں، چاروں میں سے جس کا نام نکلے وہ اللہ سے دعا کرے، اور وہ دعا کرے گا، اللہ کھانے کا انتظام کرے، اور پھر اسی کے ذمہ ہوگا۔ کہا کہ دیکھا کہ چاروں پریشان تھے، چاروں پریشان تھے، اور کہا محمد بن خزیمہ جو تھے وہ پریشان نہیں تھے، اور قدرت کا نظام قرآن انہی کے نام نکلا، قرآن بھی انہی کے نام نکلا، محمد بن خزیمہ کے قرآن نام نکلا۔ جب انہی کے نام نکلا تو کہنے لگے الحمدللہ، یہ سعادت اللہ نے مجھے بخشی ہے، میں آپ کے لیے وہ کھانے کا انتظام انشاءاللہ کراؤں گا جو وہ کھانا ہوگا جو صرف جنتی لوگوں نے کھایا ہوگا، اور دنیا میں بھی صرف جنتی کھا سکے گا، جو جہنمی ہوگا اٹھ کے ہونٹ سل جائیں گے، جو جہنمی ہوگا اس کے ہونٹ سل جائیں گے، اس کے جبڑے حرکت نہیں کر سکیں گے، اور اگر وہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائے گا بھی صحیح تو اس کے ہاتھ شل ہو جائے گا، اس کے ہاتھ میں فالج ہو جائے۔ کہا کہ پھر انہوں نے کیا کیا، اپنی گدڑی کھولی، اپنا بستہ کھولا، اس میں سے ایک پرانی کتاب نکالی، اس پرانی کتاب کو سامنے رکھ کر انہوں نے قلم نکالا، دوات نکالی، اور کچھ لکھنے لگ گئے۔ لکھتے لکھتے کہا لکھتے لکھتے لکھنے کے بعد وہ کاغذ اپنے ہاتھ میں رکھ کر دعا مانگنا شروع ہو گئے۔ کہا دعا مانگتے مانگتے تھوڑی دیر ہی گزری تھی، ایک غلام شمع لیے ہوئے دروازے پر کھڑا نظر آیا، تو اس نے سوال کیا محمد بن خزائمہ تم میں سے کون ہے، محمد بن خزائمہ کون ہے؟ تو کہا یہ بیٹھا ہے محمد بن خزائمہ. تو اس نے ان کو 50 دینار کی تھیلی دی اور کچھ پکا ہوا کھانا دیا جو اتنا تھا کہ ہم سب میں پورا ہو گیا، اور کھانا دیکھ کر سب کو پھر 50 50 دینار کی تھیلی دی. کہا کہ امیر مصر سو رہا تھا، مصر کا بادشاہ سو رہا تھا، اس نے خواب میں دیکھا 4 محمد نام کے طالب علم ہیں، ان کو بھوکے ہیں، ان کو فاقہ ہے، ان پہ فقر ہے اور ان پہ تنگ دستی ہے. کہا ایک جوان آیا، اس نے کہا میں ابو بکر کا بیٹا ہوں اور انہوں نے میرے والد کے نام پہ درخواست لکھی ہے، ایک نقش لکھا ہے، ان میں سے ایک محمد نے، اور میرے والد تک وہ درخواست فرشتوں نے پہنچائی ہے، اور میرے والد اس وقت اللہ کی بارگاہ میں مسلسل رو رہے ہیں. میں نے والد کو چھپ کرایا، والد فرماتے ہیں قیامت کے دن طالب علموں کا مجھ سے سوال و جواب ہوگا، لہٰذا آپ ایسا کریں اس نام کے 4 محمد ہیں اور ان سب کو جا کے کھانا بھی دیں اور ان کی مدد بھی کریں، اور اس پتے پہ اس جگہ پہ وہ بیٹھے ہیں. تو امیر مصر نے مجھے آپ کے پاس قاصد بنا کے بھیجا. تو کہا کہ وہ جو ہے خوش ہو گئے، انہوں نے دینار بھی لیے اس کو اللہ کی مدد سمجھ کے، کیونکہ انہوں نے مخلوق سے سوال نہیں کیا تھا. جب کھانا کھا لیا تو پوچھ سے پوچھا کہ تیری اس پرانی بیاز میں کاپی میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا میری اس پرانی بیاز اور کاپی کے اندر نقش نسبت صدیق ہے، نقش نسبت صدیق ہے، اور میں جب بھی مشکل ہو یہ لکھتا ہوں. کہا اللہ کا نظام دیکھے، اتنے دیر فاقوں میں رہا، مجھے یاد نہیں رہا، خود اللہ نے بھلوا دیا. اب اللہ نے آپ کے سامنے اپنی رحمت مدد اور اپنے دوست کی ساتھ محبت کا، یار غار یار مزار محبت کا اللہ نے کمال دکھانا تھا. جب میرے نام پہ کورا نکلا تو میں حشاش بشاش ہو گیا، پہلے بھی پریشان نہیں تھا اس لیے کہ مجھے اللہ کی توکل پہ یقین تھا کہ اللہ نے اگر پیدا کیا تو ضرور کھلائے گا. تو جا کر میرے نام پہ کورا نکلا، میں نے فوراً میرا تصور اس پیاز کی طرف چلا گیا، میں نے وہ کھولی، میں نے نقش لکھا، اس نقش کو ہاتھ میں لے کے پھر میں نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، یا اللہ تیرے ایک دوست کا نام ہے، اس کے وسیلے سے کھلا دے، اس کے ولی سے پلا دے، اور آج اس دوست کی وجہ سے اللہ میری لاج رکھ لے. قرا میرے نام لکھا ہے نکلا ہے، قرا میرے نام نکلا ہے، اس دوست کی وجہ سے یا اللہ لاج رکھ لے. اور کہا میں نے ابھی مانگا ہی تھا، تو اللہ کا نظام چلا کہ شمع لے کے ایک غلام آیا، فی بندے کو 50 دینار بھی دیے اور کھانا بھی دیا، اور کہا کہ کہتے ہیں سب 4 محمد نے کہا، ایک کو تو علم تھا، کہا کہ ان سب نے اس نقش کو اپنے پاس لکھ لیا اور کہنے لگے 4 محمد جب بھی ہمیں کوئی زندگی میں تنگی آئی یا سختی آئی، اور کہا اتنی تنگیاں بھی آئیں جیسے غار نے پتھر سے ہماری زندگی کا منہ بند کر دیا اور اس پتھر کو ہٹانے والا کوئی نہیں تھا. کہا کہ شیخ فرماتے ہیں یہ اشارہ تھا اس حدیث کا کہ 3 بندے غار میں گئے تو پتھر سے بند ہو گیا، پر میں یہ اس حدیث کی طرف اشارہ تھا کہ اتنی تنگیاں بھی آئیں جب سے ہم نے اس نقش کی نسبت لی، اس نقش کا عمل کیا، اللہ نے وہ ساری تنگیاں ختم کر دیں، اور اللہ نے آسانیاں اور عافیتیں ہمارے لیے پیدا کر دی، اور اللہ نے ہمارے لیے غیب سے کوئی انتظام کر دیا. کتنے واقعے ہو گئے. چھٹا واقعہ سنیں. خالد بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ شیخ شرعی بہت ہی مفلوق حال، شیخ شرائع بہت ہی مفلوق حال، شیخ حیوا بن شرائع بہت ہی مفلوق حال اور تنگ دست تھے، خداوند کریم سے دن رات رویا کرتے تھے اور اللہ کے سامنے اپنی ضروریات پیش کرتے تھے، और एक बात कहते थे, या अल्लाह मुझे तो अपनी तंगदस्ती और भूख पे परेशानी नहीं, लेकिन मेरी इन बीवियों, लौंडियों और इन औलाद को तूने मेरे जिम्मे लगाया है। या अल्लाह जब मैं इनकी भूखी आंखें देखता हूँ और भूखे रुखसार और भूखे खुश्क होंठ देखता हूँ, अल्लाह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। या अल्लाह तो कोई अब तो कोई ऐसा दरवाजा खोल दे जिससे मेरे लिए खुशहाली के कई दरवाजे खुल जाएं। कहा मुझे उनका ये दुआ का अंदाज बड़ा अच्छा लगा, या अल्लाह मुझे मेरे लिए कोई ऐसा दरवाजा खोल दे कि जिसमें कई खुशहालियों के दरवाजे खुले हैं, या अल्लाह कोई ऐसा दरवाजा खोल दे। कहा कि मुझे उनकी गरीबी बड़ा तरस आया, क्यों नहीं, मैंने उनसे कहा क्यों नहीं आप खुदावंद आलम से दुआ मांगे कि वो भी इतनी दौलत अता फरमाए, तंग दस्ती और फाका मस्ती दूर हो जाए। तो शेख ने फरमाया, तुझे पता है ये सब कुछ मैंने अल्लाह से मांगा था कि या अल्लाह मेरे लिए फाकों के दरवाजे खोल, राहत के ना खोल। तो कभी तो आप दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह मेरे लिए खुशहाली का एक दरवाजा ऐसा खोल दे जिसमें कई दरवाजे हों, पर मैं हां मैंने ये दुआ अपनी नस्लों के लिए मांगे हैं, अपने लिए नहीं मांगा। तो कहा फिर अपनी गुर्बत की वजह से अपनी नस्लों को भी आजमाइश में डाल रहे हैं। फरमाया ये बड़ों की जिंदगी है, बड़ों के साथ अगर नस्लों को आजमाइश आती है तो अल्लाह हर आजमाइश के सिले में क्यामत का दर्जा और मकाम अता फरमाते हैं। हर आजमाइश के सिले में क्यामत का दर्जा और क्यामत के दिन दर्जा और मकाम अता फरमाते हैं। तो कहा मैंने उन्हें इसरार किया और मेरे दिल में शक गुजरने लगा, इनके पास कुछ नहीं है, इन्होंने ये दुआ नहीं मांगी थी, अगर इनके पास कुछ होता तो फिर ये चलो अपने घर के खाने का तो इंतजाम कर लेते, इतने अरसे से रोते हैं, या अल्लाह फक्र है फक्र है। तो फिर मैंने दिल में ख्याल आया तो फौरन बोले, कहा घर वालों की तसल्ली के लिए रोता हूं कि फक्र और फाका को दूर करना अल्लाह से मांग रहा हूं, मेरे रोने से उनको कुछ तसल्ली हो जाती है, एक पहर और गुजर जाता है, वरना फाके तो बहुत ज्यादा हैं। लेकिन मेरा शक फिर भी खत्म ना हुआ कि मीनू ने एक तरफ ये दुआ करते हैं, एक तरफ कहते हैं मैंने अल्लाह से खुद फक्र मांगा है, मैंने अल्लाह से खुद गरीबी मांगी है, मैंने अल्लाह से खुद तंगदस्ती मांगी है। तो कहा कि मैं इसी ख्याल में था। तो फिर मैं उठ के कलम लिया, दवात ली और कुछ लिखना शुरू हो गया। लिखते लिखते उस कागज को एक तरफ रखा और कहने लगे वो सामने पत्थर पड़े, उठा के ले आओ। तो क्या मैं पत्थर उठा के ले आया तो उसे हाथ में रख के ऐसे फूंक मार दी और देखा तो वो सोना था। कहा मेरे यकीन अब आ गया कि मैंने अल्लाह से ये मांगा था कि अल्लाह मुझे ऐसी गुर्बत और तंगदिल मुफलिसी दे, ये मांगा था। कहा मैं परेशान हुआ, शक तो मेरा दूर हो गया वाकई, शक दूर हो गया वाकई, लेकिन ये लिखा क्या था। कहा मुझे इस पे बेचैनी पैदा हुई कि ये लिखा क्या था। कहा कि कंकरियां, कहा या अल्लाह इसको सोना बना दे, तो बिल्कुल ना कहा में वो सोना बन गई, उन्होंने मेरी तरफ फेंक दी और फेंक के फरमाया इसको अपने इस्तेमाल में लाना, उन कंकरियों को उन पत्थरों को सोना बन गई तो कहा इन्हें अपने इस्तेमाल में ले आना। तो मैंने कहा कि ये कंकरियों से पहले इन्होंने लिखा क्या था, इन्होंने क्या लिखा था और इन्होंने क्या कहा था। तो मैंने उनसे सवाल किया तो कहा तुमने अच्छा सवाल किया, खैर जरूर तेरी तरफ लौट के आएगी और मालूम यह होता है आज खैर मुंतकिल होने का दिन है, वो खैर जो नस्लों में हमारे पास थी आज तेरे पास मुंतकिल हो जाएगी। हां मुंतकिल होने में वो खैर हमारी नस्लों से भी नहीं जाएगी लेकिन तेरी तरफ मुंतकिल हो जाएगी, वो खैर हमारी नस्लों से भी नहीं जाएगी लेकिन तेरी तरफ मुंतकिल हो जाएगी, तेरी तरफ मुंतकिल हो जाएगी। और फिर निकाल के वो नस्बते صدیق اکبر کا نقش دکھائے اور مجھے بتایا کہ مجھے ایک بہت بڑے سفر کا سامنا کرنا پڑا. سفر میں میں گیا تو ہمارا جہاز مال سے بھرا ہوا تھا. چند قزاق آئے, انہوں نے ہمارے بحری جہاز کو لوٹا اور لوٹنے کے بعد جہاز کو توڑا اور جہاز کو توڑنے کے بعد جہاز ٹوٹ گیا, ڈوب گیا اور مجھے ایک جہاز کا ٹکڑا ہاتھ آیا. میں نے دیکھا تو ایک بزرگ تھے, وہ ڈوب رہے تھے. میں نے ان کو اٹھا کے اس ٹکڑے پہ بٹھا دیا اور ہم بے ترتیب کی کوئی منزل کہاں کنارہ بس چلنے لگے. تو بزرگ تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے کہ صدیق اکبر آپ نے وعدہ پورا کر دکھایا. تھوڑی دیر کے بعد کہتے تھے, پھر روتے تھے, پھر روک رو کے ڈوب جاتے تھے. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے تھے, صدیق اکبر آپ نے وعدہ پورا کر دکھایا. کہا کہ وہ رو رہے تھے, مجھے حیرت ہو رہی تھی یہ کیا بات ہے. تو میں نے انہیں تسلی دی, اب میں ساتھی ہی ان کا تھا, جہاز تو سارا ڈوب گیا. تو کہا کہ میں نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں. کہا میں حج پہ گیا, میں نے وہاں طے کیا کہ میں مدینہ منورہ ہی زندگی گزاروں گا, تو میں وہاں رہ گیا. ایک درویش مجھے ملے اور درویش کہنے لگے اگر زندگی میں کبھی, میں نے ان کی خدمت کی. کہا پہاڑوں میں رہتے تھے اور خدمت کرتا رہا, ان کی خدمت کرتا تھا, ان کے کپڑے اور ان کا بعض اوقات جو ہے وہ پخانا اٹھا کے پھینک آتا تھا, ان کی ضروریات, ان کی ایک بکری تھی اس کے لیے چارہ لاتا تھا, چن چن کے ہر طرف پشکی ہوتی تھی, کھانا لاتا تھا. خدمت کرتے کرتے انہوں نے مجھے ایک نقش دیا. نقش میں فرمایا جب بھی تجھے کوئی تکلیف ہو, مشکل ہو, پریشانی ہو, ناکامی ہو, یہ نقش میں تمہیں دے رہا ہوں, اس نقش کو توجہ دھیان سے کرنا اور دیکھ ایک نقش لکھ لے, تیرے اوپر ایک آزمائش آئے گی. اور لکھ کے صدیق اکبر کی جا کے مزار پہ, حضور کے روزے پہ جا کے ان سے کہے کہ میں نے نقش لکھا ہے, آپ میرے لیے دعا فرما دے, تیرے اوپر ایک آزمائش آئے گی اور اس نقش کا کرشمہ تو آزمائش میں دیکھے گا, لہذا تو یہاں سے چلا جا. تقدیر غالب ہے, اللہ کی تقدیر آ کے رہے گی. تقدیر آئے گی تو اس نقش کا کرشمہ دیکھنے کو ملے گا. اگر تقدیر نہ آئی غالب تو نقش کا کرشمہ کیسے دیکھنے کو ملے گا. کہا میں حضور کے روزے پہ سلام پیش کیا, پھر حضور کے ساتھی ابوبکر عمر پہ سلام پیش کیا اور میں نے نقش لکھا ہوا تھا میرے پاس اور کہا, میں نے ان سے عرض کیا, میں نے لکھ دیا, میرے لیے دعا فرمائے. کہا خواب میں حضرت ابوبکر تشریف لائے رات کو اور مجھے فرمایا ہم تیرے لیے دعا کرتے رہیں گے, چاہے جہاز ختم ہو جائے تجھے تختے میں بیٹھنا پڑے اور پھر بھی تو صحیح سلامت اترے گا, تجھے خادم بھی دیں گے, رفیق بھی دیں گے, جس طرح تو نے ہمارے دوست کی اور اس کی بکری کی خدمت کی تھی, ہم بھی تیرے لیے خادم کا انتظام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تو صحیح سلامت پہنچے گا. اس نقش کو اس خادم کو ضرور دے دینا, وہ بھی اس سے نفع پالے. کہا کہ مجھے علم نہیں تھا کہ وہ یہی جہاز تھا, قزاق لوٹیں گے, اس کو توڑیں گے, ڈبویا جائے گا اور ایک تختے پہ تو آئے گا اور مجھے اٹھا کے اپنے ساتھ بٹھا لے گا. کہا میں روتا ہوں اور وہ آوازیں میرے کانوں میں آتی ہیں جو صدیق اکبر نے خواب میں مجھے کہیں کہ آپ نے, میں ان کو رو کے ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. اور کہا کہ پھر ہم بہتے بہتے ایک جزیرے میں پہنچے, وہاں دیکھا تو لوگ بہت زیادہ کھڑے ہیں اور ایسے کسی کا استقبال ہے. اور کہا کہ ہم حیران, ہم مسافر, ہمیں کون پوچھے. کہا دور سے دیکھا تو سب کی انگلیاں ہماری طرف اٹھی, وہ آ گئے اور کچھ لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے تھے جیسے پہچان رہے ہوں اور ایک دوسرے کو نشانیاں بتا رہے تھے, یہ نشانی ہے, ہاں اس نے کہا یہ بھی ملتی ہے, یہ نشانی. تو کہا ساری نشانیاں بتا رہے تھے اور کہا جب ہم پہنچے تو ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا بڑی محبت سے, پیار سے, اور ہمیں عزت و اکرام سے لیا اور ہمیں کھلایا پلایا, نہلایا دھلایا, ہمارے کپڑے, ہمارا لباس, سب کچھ. کہا حیران ہوئے تو ہم نے پوچھا یہ سب کیا ہے. کہا کہ رات کو خواب میں ہمارے جو سردار ہیں جن کے پاس آپ کو ہم ابھی لے جائیں گے, ان کو ابوبکر خواب میں تشریف لائے اور وہ فرمانے لگے میرے دو دوست ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، ایک ان میں بڑا ہے، اس کا یہ حلیہ ہے، ایک اس کا غلام ہے، جاؤ تم اس کی خدمت کرو، میں بھی تم سے محبت کروں گا، اور حضور پاک کی طرف اشارہ فرمائے یہ بھی محبت فرمائیں گے، صدیق اکبر تھے اور فاروق اعظم تھے، یہ بھی محبت فرمائیں گے، اور کہا ساتھ امام حسن، امام حسین، حسنین، کریمین اور حضرت علی کرم اللہ وجہ، اہل بیت سارے فرمانے لگے یہ بھی تم سے محبت فرمائیں گے، جاؤ ہمارے دوستوں کا استقبال کرو، اور پھر ان کو اعزاز اور احترام سے ان کے گھر پہنچانا، ان کے مقام اور منزل پہ پہنچانا۔ کہا کہ ہم پھر ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے ہمارا احترام کیا اور اپنے جو ہے اس پہ لے گئے، اپنے سردار کے پاس لے گئے، اور ان کے سردار نے ہمیں وہ احساس دیا، وہ وقار دیا، وہ عزت دی، کہا گمان سے بالا تر، اور کہا کہ ہم پھر اپنے گھر میں اسی احساس اور وقار کے ساتھ بہت بڑی دولت دے کے، ہمیں اس محبت اور احساس کے ساتھ بہت بڑی دولت ہے کہ ہمیں رخصت کیا، اور بہت بڑی دولت دے کے ہمیں انہیں گھر بھیجا۔ کہا جب گھر والوں کو ہم نے یہ سارا واقعہ سنایا، حیران ہوئے اور کہا مجھ سے وہ نقش لیا، وہ سات بزرگ بھی تھے، انہوں نے وہ نقش دیا، کہا کہ ہم ساری عمر ان کے ممنون رہے کہ ان کی برکت سے ہماری زندگیاں بھی بچی، مال و دولت بھی آیا، اور حضور کے روزے کی طرف سے خوشخبریاں بھی ملی، اور کہا ساری عمر ہم نے اس نقش کو اپنی زندگی کا ساتھی بنایا، اور ساری عمر اس نقش کی وجہ سے ہمارے حالات بہتر ہوئے، اور ہماری زندگی میں خیریں اور برکتیں، راحتیں اور رحمتیں آتی چلی گئیں۔ کتنے واقع ہو گئے؟ ساتواں سنے، شیخ محی الدین ابن عربی، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، بہت بڑی ہستی، بہت بڑی ہستی، اور بڑوں بڑوں کے مرشد۔ کہا کہ ہمارے ایک شخص نے لکھا ہے کہ ہمارے ہاں ایک شخص جزام کی کوڑھ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، تمام طبیبوں نے بال اتفاق فیصلہ کیا کہ یہ لا علاج مرض ہے۔ ایک شخص اس زمانے میں ملے جن کا ایمان بڑی مضبوط تھا، جن کا ایمان بہت مضبوط تھا، ان کا نام تھا سعد السعود، سعد السعود۔ وہ اس جزامی کو یعنی کوڑھ کے مریض کو دیکھ کر کہنے لگے تو اپنے اس مرض کو کیوں لا علاج کرتے ہو، یہ لا علاج تو نہیں ہے۔ تو اس غریب کوڑھی نے ابدیدہ ہو کر آنکھوں میں آنسو بھر آئے، حضور میرا تو علاج سب چھوڑ گئے، سب کہتے ہیں لا علاج ہے، میرے جسم سے اتنی بدبو ہے کوئی میرے قریب نہیں آتا، حتیٰ کہ جانور مجھ سے دور بھاگتے ہیں، کئی دن بھوکا رہتا ہوں، مجھے کوئی دیتا نہیں، کوئی روٹی دیتا ہے تو دور سے پھینک دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ حکم ہے اس کوڑی سے دور رہو، اس جزامی سے دور رہو۔ کہا کہ میرے گھر والے مجھے چھوڑ گئے، میری بیوی بچے مجھے چھوڑ گئے، میرے دوست پیارے مجھے چھوڑ گئے، میرے عزیز مجھے چھوڑ گئے، میں بہت بڑا سوداگر تھا زیتون کا، میرا سب کچھ ختم ہو گیا، میرے پاس لاکھوں دینار ہوتے تھے، آج ایک ایک کوڑی پیسے کا محتاج ہوں، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں صحت مند ہو سکتا ہوں، تو کیسے ہو سکتا ہوں، آپ ہی بتا دیں۔ تو شیخ ساتھ فرمانے لگے ہاں ہاں مجھے یقین سے کہہ رہا ہوں تو صحت مند ہو جائے گا، چاہے تجھے تمام طبیبوں نے لا علاج قرار، تمام طبیبوں نے تجھے مایوس کر دیا، میں تجھے مایوس نہیں کروں گا، اور سب کو گواہ بنا کے کہنے لگے جتنے بیٹھے ہیں درویش شیخ ابن عربی کی خانقاہ میں، جتنے درویش بیٹھے ہیں میں ان سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اس بندے سے خوبصورت شخص آپ آج کے بعد نہیں دیکھیں گے، آج جتنا بدصورت ہے، گلا ہوا جسم ہے، ابلا ہوا جسم ہے، اس میں پھوڑے پیپ گندگی ہے، اس میں بدبو، اس میں غلاظت ہے، اس سے بڑا خوبصورت شخص اور خوشبودار شخص نہیں دیکھیں گے۔ کہا کہ ایک کاغذ پہ ایک نقش لکھا ہوا تھا، وہ نکالا، ایک برتن میں اسے ڈبویا، اس کا سارا لکھا ہوا برتن میں آ گیا، اس کو ڈبو کے رکھا، فوراً کہا
کلونجی کا انتظام کرو اور شہد کا انتظام کرو، کلونجی کا انتظام کرو اور شہد کا انتظام کرو۔ تو ہم نے کلونجی کا انتظام ہو گیا اور شہد کا انتظام ہو گیا، اور پھر فرمایا کہ میرا ایمان ہے سارے عالم سے بڑھ کے جو طبیب حاذق ہیں وہ میرے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کلونجی کے بارے میں ارشاد ہے کہ موت کے سوا ہر مرض کا علاج ہے، اور مجھے اس ارشاد پہ یقین ہے۔ آہا سبحان اللہ، مجھے اس ارشاد پہ یقین ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں میں نے ایک یقین والا بندہ دیکھا جس کا نام سعد السعود تھا، وہ کہتا ہے تم کہتے ہو یہ جزامی کوہری یہ لا علاج ہے، نہیں تو مجھے یقین ہے کہ میرے حضور نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کلونجی میں موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے۔ فوراً کلونجی منگائی، اسے پیس لیا اور کہا شہد اس کو اللہ نے قرآن میں شفا رکھا ہے، میں دو شفاؤں کا اکٹھا کر رہا ہوں۔ فرمایا اس سعد نے ایک قرآن کی شفا اور ایک حدیث کی شفا، میں دو شفاؤں کو اکٹھا کر رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا اس میں سے پانی ڈالا اس برتن میں جو نقش تھا، تعویذ کا برتن تھا، پانی ڈالا شہد کو اور کلونجی کو گھول کے اس کو پلا دیا، پلا دیا، اور یہ شہد اور کلونجی اس کو کھلا دی، اور یہ شہد اور کلونجی اس کے جسم میں مل دی، اس کے جسم میں مل دی۔ کہا ہم نے 11 راتیں دیکھیں، کتنی راتیں؟ 11 راتیں۔ اور ایک راوی کہتا ہے میں نے 9 راتیں دیکھیں، 9 راتیں یا 11 راتیں دیکھیں، اس کے جسم پہ ملتے تھے اور اس کو کھلاتے اور پلاتے تھے، اور اسی پانی کو اس کو پلاتے تھے، وہی پانی پلاتے تھے، اور کوئی پانی نہیں تھا۔ تو اور کہا 12ویں دن اس نے غسل صحت کیا، اس کی ساری چمڑی اتر گئی، اندر سے سفید اشرفیوں کی طرح اس کی خوبصورت کھال نکلی، اس میں خوشبو تھی، اس کا جسم خوبصورت تھا، حتیٰ کہ لوگ اس سے ہاتھ ملانا پسند کرتے تھے، اس کے جسم سے خوشبو آتی تھی اور لوگ اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے تھے، اس کے جسم میں ایک تازگی تھی اور اس کے دیکھنے سے مریض خود ٹھیک ہو جاتے تھے، صرف دیکھنے سے، دیکھنے سے مریض ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو کہا شیخ ابن عربی فرماتے ہیں میں نے کہا کلونجی کے بارے میں تو میں بھی جانتا ہوں، شہد کے بارے میں بھی میں بھی جانتا ہوں، پر یہ نقش کیا ہے، تعویذ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے کلونجی کے بارے میں حکم سمجھا، مجھے یقین آ گیا، شہد کے بارے میں مجھے حکم ہوا، قرآن میں ہے، مجھے یقین آ گیا۔ تو کہا اس نقش کے بارے میں مجھے یقین ہے، یہ نقش عتیق ہے جو صدیوں سے ہمارے پاس چلا آ رہا، یہ نقش عتیق، اور اس نقش کی تاثیر میں کمال اور تاثیر یہ ہے، یہ کسی بھی لا علاج مریض کو، جس کو سارے معالج سارے طبیب لا علاج قرار دے دیں، کہ اس کا علاج بھی ہے، اس کے لیے صحت بھی ہے، اس کے لیے تندرستی بھی ہے، اس کے لیے شفا بھی ہے۔ اور پھر فرمایا میں نے جادو کے ڈسے، جنات کے مارے، نظر بد کے تڑپتے، جادو کے ڈسے، جنات کے مارے اور نظر بد کے تڑپتوں کو یہ نقش جب بھی دیا اور ان کو ساتھ اسی طرح کلونجی اور شہد دی اور کہا کہ وہ صحت یاب ہو گئے، ہمیشہ اسی کے پانی میں نے انہیں کھول کر دیا۔ میں اس میں اضافہ کیا کروں گا، سخت سردی ہو تو نیم گرم پانی اور سخت گرمی ہو تو تازہ پانی، اس کو استعمال کیا جائے۔ اور یہ نقش عتیق کہا کہ ہماری زندگی کا سرمایہ ہے۔ اور اگلی بات عجیب لکھی ہے، فرمایا کہ شیخ محی الدین ابن عربی کا بیان ہے، سعد السعود محدث کا، اس حدیث پر اتنا قوی ایمان تھا کہ وہ مرض میں کلونجی کے بطور دوا
استعمال کرتے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مریض میں نے ان کے سامنے آج تک دیکھا ہو کسی بھی مرض کا، ابن عربی فرماتے ہیں مریض دیکھا ہو کسی بھی مرض کا، آیا ہو جاگ رہے، آیا ہو اور صحت یاب نہ ہوا ہو، میں نے نہیں دیکھا. ہمیشہ اسی پانی سے وہ مریض کو دیتے تھے، اور وہ نقش عتیق تھا، نقش ابی بکر تھا، اور کلونجی اور شہد سے میں نے آج تک کسی کو دیکھا ہو کہ وہ صحت یاب نہ ہوا ہو، نہیں آتے. کیوں؟ اس کا اس پہ کامل یقین تھا، اتنا یقین تھا کہ شیخ ابن عربی بھی اس کے یقین پہ حیران ہو رہے تھے. شیخ ابن عربی جو اتنی بڑی ہستی صدیوں پہلے، وہ بھی اس یقین پہ کمال تھا کہ ان کے پاس اتنا یقین تھا، اور اس یقین کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس کو شفا دی، اور وہ جس کو بھی یہ نقش کا پانی اور کلونجی اور شہد دیتا تھا، میں نے کہا کہ ہر مرض میں میں نے شفا ہوتے دیکھی. ہر مرض کتنے واقعے ہوئے؟ آٹھواں واقعہ، بغداد میں نوجوان صالح تھا، درویش تھا، نیک تھا، اللہ والا تھا. وہ لوگوں کو علل اعلان گناہوں سے روکتا تھا، نافرمانی سے روکتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اس دور کے بغداد کا جو اس دور کا خلیفہ تھا، اس کے جو غیر شرعی افعال تھے ان سے بھی ان کو ٹوکتا تھا، روکتا تھا، اور ان کے قاصدوں کو کہتا تھا کہ جا کے کہہ دو کہ فلاں جگہ اتنی بڑی نافرمانی کر رہے، بڑا فلاں جگہ اتنا، یہ روکتا تھا. آخر کار خلیفہ کو غصہ آیا، اس نے اس نوجوان کو تنگ کوٹھڑی میں بند کر دیا، اتنا سلاخ سے کہ وہ بھوکا اور پیاسا مر جائے. مگر چند دنوں کے بعد دیکھا کہ وہی جوان ایک باغ میں ٹہل رہا ہے، خلیفہ نے گرفتار کر کے بادشاہی بلایا کہ تم کوٹھڑی میں تم کو کس نے نکالا؟ نوجوان نے کہا جس نے مجھے قید کیا تھا. خلیفہ نے کہا تم کو کس نے قید کیا تھا؟ کہا جس نے مجھے نکالا تھا. جس نے مجھے قید کیا تھا اس نے نکالا، تو نکالا کس نے تھا؟ کہا جس نے مجھے قید کیا تھا. یہ جو سن کر خلیفہ حیران ہوا، اس پہ ہیبت طاری ہو گئی، اور بہت زیادہ اس سے متاثر ہوا خلیفہ. اس نے حکم دیا کہ اس کو ایک بہت خوبصورت گھوڑا دیا جائے، اس کا باقاعدہ مہانہ مقرر کیا جائے، اس کو باوقار گھر دیا جائے، اس کی شہزادی سے شادی کر دی جائے، اور اس کو مسند دی جائے، اور اس کو قضا کا عہدہ دیا جائے، جسٹس بنا دو، جج بنا دو. سارا کچھ کیا اور بہت عزت دی، اور کہا کہ پھر ایک کام اس سے پہلے کرو، اس جوان کو گھوڑے پر، اس شاہی گھوڑے پر سوار کر کے یہ اعلان کراؤ، لوگوں یہ وہ شخص ہے جس کے اللہ نے اسے عزت دی، خلیفہ نے اسے ذلیل کرنا چاہا، مگر جس کو اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل کر نہیں سکتا. یہ اعلان کرو، پورے شہر میں اعلان کرو. اور ایسا کیا گیا، پورے شہر میں اعلان کیا گیا اور ایسا کیا گیا پورے شہر میں اعلان کیا گیا اور ایسا کیا گیا ہاں کہا کہ کچھ شہر کے معزز معتبر بڑے لوگ اس سے ملنے آئے کہ ایک عام جوان کو بیٹھے بیٹھائے اتنی عزت، اتنی دولت، اتنا مقام، اتنا وقار، اور اس کوٹھڑی میں سے جس میں سے آج تک کوئی زندہ آیا نہیں، لاشیں نکلی ہیں، اور اس کی لاشیں بھی پہلے کئی دن تک سڑتی رہتی تھیں. وہ سارے جانتے تھے شہزادی سے شادی، گھوڑے، نوازشیں. آخر کون سا ایسا اس کے پاس عمل ہے، کون سی اس کے پاس تاثیر ہے، کون سی طاقت ہے، کون سا اس کے پاس اس میں اعظم ہے؟ تو کہا وہ سارے اس سے ملنے گئے، تو اس نے دیکھا، چہرے دیکھے، تو کہا
آپ مجھ سے وہ راز پوچھنے آئے ہیں، اجازت ہو تو میں آپ کے اس وفد یعنی اس قافلے میں سے کچھ لوگوں کو رخصت دے دوں؟ وہ لوگ اس قابل نہیں ہے جو راز میں بتانے لگا ہوں، اگر وہ راز ان کو مل گیا تو وہ اس کو غلط استعمال کر بیٹھیں گے۔ اگر آپ اجازت دے دیں تو خاصا دی گل عام سامنے کرنی اچھی نہ ہی، تمہیں دے دوں تو کہا دے دے۔ تو اس نے کچھ لوگوں کو کہا یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں، چند لوگوں کو کہا کہ آپ ان کو اجازت دے دیں اور باقی میرے قریب آ جائیں، میں آپ کے قریب آ جاتا ہوں۔ یہ معزز ہستیاں تھیں۔ ان معزز ہستیوں کو اس نے بہت سے محدثین کے حوالے دیے، فلاں کتاب، فلاں محدث، فلاں کتاب، فلاں شخصیت یا فلاں ہستی، آپ ان کو جانتے ہیں؟ خوب جانتے ہیں۔ ان میں بعض کا وصال ہو گیا تھا، بعض زندہ بھی تھے۔ کہا ان سب نے آپ کو نسبت عتیق کا کوئی عمل نہیں دیا؟ کہا خاموش ہو گئے۔ ایک کہنے لگے ہاں میں جانتا ہوں، پر وہ عمل تو ان لوگوں کے لیے ہے جو علم حدیث نہیں جانتے، جو علم فقہ نہیں جانتے، جو بڑے بڑے علوم نہیں جانتے، جو مبتدی ہیں۔ مبتدی کہتے ہیں عام ابتدا کرنے والے، چھوٹے سے پڑھے لکھے، تھوڑے پڑھے لکھے، ان کے لیے ہے، تو ان کے لیے ہے۔ تو کہا میں بھی مبتدی ہوں، اور اس مبتدی نے اس عمل کی وجہ سے، نقش عتیق کی وجہ سے اتنے بڑے کمالات کر دکھائے کہ آپ جیسی ہستیاں آج میرے دروازے پہ آئیں، آپ نے اس کو مبتدیوں کے حوالے کر دیا اور مبتدیوں نے یہ کر دکھایا، اور آپ کے اندر اس کی عظمت، وقار اور قدردانی نہیں ہے۔ کہا پہلے تو توبہ کریں، استغفار کریں، پہلے تو توبہ کریں اور استغفار کریں، پھر توبہ اور استغفار کے بعد، توبہ اور استغفار کے بعد آپ یہ نقش اپنی زندگی کے معمول میں لائیں۔ پھر اپنا واقعہ سنایا۔ کہا جب مجھے بادشاہ نے گرفتار کیا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں جیل کی دیوار پہ یہ نقش انگلی سے لکھتا رہتا تھا اور مٹاتا رہتا تھا، انگلی سے لکھتا رہتا تھا، جاگ رہے، لکھتا رہتا تھا اور مٹاتا رہتا تھا۔ کہا کہ بس میں نے یہی لکھا اور مٹایا تو میں نے خواب میں دیکھا بہت بڑے لوگ ہیں، سفید لباس میں ہیں، گھوڑے آ رہے ہیں بہت تیز رفتاری سے، اور وہ گھوڑے میری طرف دوڑ رہے ہیں۔ اتنی ہی دیر ہوئی کہ جیل کا دروازہ ٹوٹ گیا اور دھماکے سے ٹوٹا، اور جیل کا جو دربان تھا وہ ایک طرف گر کے بے ہوش ہو گیا، جو اس وقت کا، اور کہا کہ وہ ایک طرف بے ہوش ہو گیا، اور کہا وہ سارے میرے پاس آ گئے، میں ان کے استقبال پہ کھڑا ہو گیا۔ ان میں سے ایک سب نے مجھے گلے لگایا، سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کے کہنے لگے مجھے بے وقت میں تم نے پریشان کیا، آج تو ہماری حضرت علی کے ہاں دعوت تھی اور ہم سارے کے سارے دعوت پہ جا رہے ہیں، ہم نے کہا کہ دعوت پہ جاتے جاتے چلو تجھے بھی ساتھ لیتے جائیں۔ کہا انہوں نے اپنے گھوڑے پہ مجھے بٹھا لیا، ہم نے حضرت علی کے ہاں گئے، اور سارے علوی، سارے حضرت علی کی ذات، حضرت علی کے جتنا خاندان کے بڑے تھے چھوٹے تھے، سب کہا دعوت میں تھے، بہت لاجواب دعوت تھی۔ اور دعوت دینے کے بعد وہ مجھے جاتے ہوئے ہمارے میرے گھر چھوڑ گئے، اور جب کہا کہ میری آنکھ کھلی تو میں تو گھر میں تھا، اور میرے ہاتھوں سے خوشبو تھی کھانے کی، میرے منہ میں ذائقے تھے کھانے کے، اور کھانے کے دوران میرے لباس پہ کھاتے ہوئے ایک چھینٹا گرا تھا بڑا سارا، وہ بھی موجود تھا۔ اور کہا جب میں اٹھا تو ان کے گھوڑوں کے نشان بھی میرے کمرے میں موجود تھے، کچے گھر ہوتے تھے، کچی جگہ ہوتی تھی، گھوڑے کے نشان بھی میرے کمرے میں موجود تھے۔ اور کہا 40 دن تک میرے اس کمرے میں خوشبو نہ گئی، وہ سب کچھ موجود تھا، بس میں دیوار پہ وہ نقش لکھتا رہا، دیوار پہ وہ نقش لکھتا رہا، دیوار پہ وہ نقش لکھتا رہا، بس یقین، اور یقین بھی کامل یقین، بے یقین قریب رہ کے بھی کبھی فیض نہ پا سکا،
یقین والا دور رہ کے بھی خواجہ اویس کرنی بن گیا. نہ دیکھا, ترستا رہا تڑپتا رہا وہ شخص, ترستا رہا تڑپتا رہا, بے یقین نہیں تھا تھا یقین والا, بے یقین نہیں تھا تھا یقین والا, بے فیض نہ رہا فیض پا گیا, اور بے یقین سامنے ابو جہل جیسے دیکھتے رہے, نہ تڑپے نہ ترسے, بلکہ روز نیا اعتراض, روز نئی کہانی, روز نیا شک, روز نیا وسوسہ اور روز نئی داستان. ان کو بے یقینوں نے جہنم کی منزل پالی, اور جو یقین والا تھا وہ خواجہ اویس کرنی بن گیا, اور نسلیں اس کے نام سے مرتبے پا گئیں. یقین, یقین کہا کہ مجھے اس نقش پہ یقین ہے, اور مجھے اس نقش پہ اعتماد ہے, اور مجھے اس نقش پہ یقین کی انتہا ہے. ہاں, اس نقش پہ عین الیقین ہے, حق الیقین ہے. کیسے؟ اور کہا ان معززین سے جو ملنے آئے تھے, تم نے کہا کہ یہ نقش تو مبتدی کے لیے ہے, چھوٹے لوگوں کے لیے جو تھوڑے پڑھے لکھے ہیں. اگر یہ مبتدی نے یہ کر دکھایا ہے تو سوچو, آپ تو صاحب علم ہیں, آپ کو اس کا نفع کتنا ملے گا؟ یہ تو مبتدی نے کچھ کر دکھایا ہے. اس نقش کا کمال ہے, سارا قافلہ آیا اور ہمیں دعوت میں ساتھ لے گیا, جیل کے دروازے ٹوٹ گئے, اور میں کھانے کے بعد کہا, پھر گھر سے نکلا اور ٹہل رہا تھا تو بادشاہ کی سواری آ گئی, اور بادشاہ نے مجھ سے پوچھا, میں نے تو تجھے کل کوٹھڑی میں بند کیا تھا جہاں تو بھوک اور افلاس اور فقر اور فاقہ کے بعد بندے باہر نکلتے ہیں, تو کہاں سے آ گیا؟ اور پھر بادشاہ نے مجھ پہ اعزاز و اکرام کی بارش کر دی, اور کہا کہ وہ بھی اس نقش کی برکت سے میرے اوپر سارے اعزاز و اکرام کی بارش ہو گئی. کتنے واقع ہو گئے؟ فرمایا کہ ایک زاہد عالم دین نے, زاہد عالم دین نے دمشق کے خلیفہ کے گانے بجانے کے آلات توڑ دیے. گھوڑوں پر گانے بجانے کے آلات لدے جا رہے تھے, تو ایک درویش تھے اللہ والے, بہت اللہ والے تھے, تو بادشاہ کے وہ جو ہے وہ آلات تھے گانے بجانے کے, اس نے وہ توڑ دیے. کہا بادشاہ تک بات پہنچی, حکم دیا کہ اس کو شیر کے سامنے اور بھوکھے شیر کے سامنے ڈال دیا جائے, اور میں اس کا چیرنا پھاڑنا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. اس درویش کو جب لایا گیا, پہلے درویش کو لایا گیا, اس کے بعد شیر کو پنجرے سے نکالا گیا, اور شیر بھوکا تھا, وہ ایک دم جھپٹا. لیکن جب وہ گئے میدان میں تو انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی, اس درویش نے نماز کی نیت باندھ لی. شیر جب قریب گیا تو تھوڑی دیر تو انہیں سونگتا رہا, چاروں طرف آ کے سونگتا تھا, اور ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی طاقت اسے قریب نہیں آنے دیتی. تھوڑی دیر کے بعد اس نے دم ہلانا شروع کر دی. جب یہ درویش سجدے میں گئے تو ان کے تلوے چاٹنے شروع کر دیے. وہ نماز میں مشغول رہے اور ساری رات اسی حالت میں. بادشاہ چلا گیا, کہا کہ شاید بعد میں شیر, لیکن وہ تو ساری رات اسی حالت میں رہے, اور بادشاہ کے جو دربان تھے وہ نگہداشت کرتے رہے. خلیفہ نے صبح حال دیکھا, پوچھا کہ اس درویش کا کیا بنا؟ اس نے کہا جی وہ تو شیر نے تو وہی حالت رکھی ہے جو آپ دیکھ کر گئے تھے. وہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو شیر ان کے تلوے چاٹتا ہے, اور جب بیٹھتے ہیں تو سر جھکا کے بیٹھتا ہے, رکوع میں جاتے ہیں تو وہ خود بھی سر جھکا لیتا ہے. تو ساری رات شیر کا تو یہی حال رہا, اور درویش کا بھی یہی حال رہا. لوگوں نے اس درویش کو نکال دیا اور شیر کو پنجرے بند کر دیا. لوگوں سے مراد جو دربان تھے. تو بادشاہ نے پوچھا, تجھے شیر کا کوئی خوف نہیں تھا, اتنے اطمینان سے نماز پڑھتا تھا؟ کہا میں تو ساری رات خوف زدہ رہا. کس چیز سے؟ کہ میں اس چیز سے خوف زدہ رہا کہ شیر میرے پاؤں چاٹ رہا، ناپاک جانور کے چاٹنے سے میرا وضو رہا یا نہ رہا۔ تو ساری رات اس پریشانی میں رہا، نجس ہے، ناپاک ہے اس کا چاٹنا، اس کے لواب میرے تلووں پہ لگ رہے تھے، اس خوف میں ضرور رہا۔ اور کہا کہ تمہیں اطمینان، کہا باقی اطمینان تھا، تو کہا اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا باز اللہ کا کرم ہے میرے اوپر۔ کہا کرم کی کوئی دلیل بھی ہے تیرے پاس؟ کوئی کرم کی دلیل بھی ہے تیرے اوپر؟ کرم کی کیا دلیل ہے، کیا دلیل ہے؟ تو اس نے کہا میں نے ساری عمر، ساری عمر زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں چھوڑا، اگر دن میں مجھ سے وہ عمل چوک گیا تو کوئی رات ایسی نہیں چھوڑی کہ جس میں میں نے اس نقش کو نہ لکھا ہو جو نقش عتیق ہے، نقش صدیق ہے، نقش ابی بکر ہے، نہ لکھا ہو۔ کوئی دن میری ایسی نہیں رہی، کوئی رات ایسی نہیں رہی، یعنی دن رات میں میں نے ایک دفعہ، دن رات میں میں نے ایک دفعہ یہ عمل ضرور لکھا، یہ عمل ضرور لکھا، اور میری زندگی کا وہ سرمایہ بنتا رہا، بنتا رہا، بنتا رہا، اور میں اسی طاقت کے حق کو بیان کرتا تھا، مجھے کوئی خوف نہیں تھا، میں حق کو بیان کرتا تھا، اور حق میرے سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا، میں بیان کر دیتا تھا۔ اور کہا کہ جس دن مجھے پتا چلا کہ مجھے گرفتار کیا گیا ہے اور سخت سزا ملے گی، کہا کہ میرے ساتھ کچھ سائے تھے جو مسلسل چل رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا کہ ہم خدام ہیں صدیق اکبر کے۔ کہا انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو؟ کہا ہم نیک جنات ہیں جو حافظ ہیں، عالم ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں اور ہماری خدمت لگائی گئی ہے کہ تیری قدم قدم جگہ جگہ حفاظت کریں۔ اور کہا وہ میرے ساتھ جب آئے تو کہا مجھے پہلے ہی پریشانی نہیں تھی اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور یقین تھا، تو میں نماز میں کھڑا ہوا اور میں نے شیر کے غرانے کی آواز سنی کہ شیر میری طرف غراتا ہوا شکار کی طرف دوڑ کے آیا۔ کہا مجھے ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی، اتنی کہ جتنی میرے پاؤں پہ چونٹی نے سفر کیا ہو۔ چونٹی پاؤں پہ چڑھ جاتی ہے نا تو اس کا احساس ہوتا ہے۔ اور کہا کہ پھر ساری رات میں اللہ کے حضور رہا اور شیر میرے تلوے چاٹتا رہا اور وہ لوگ میری حفاظت کرتے رہے۔ تو صبح کہا نماز فجر پڑھ لی میں نے تو ان کے خدام بادشاہ کے غلاموں نے، خدام نے مجھے واپس لائے، اور واپس لانے کے بعد اعزاز سے چھوڑ دیا۔ تو سب سے پہلا کام میں نے وضو تازہ کیا اور 7 دفعہ مٹی سے پاؤں دھوا کہ میرے پاؤں کو تو ساری رات شیر چاٹتا رہا اور ذرا خوف بھی نہیں تھا۔ اور کہا جب میں نے یہ سارا عمل کر لیا، وہ سارے جنات کہا مجھ سے مسافہ کر کے چلے گئے کہ ہماری آج کی ذمہ داری تھی اور ہم چلے جائیں گے، اور جا رہے ہیں، اور جاتے جاتے کہنے لگے جب بھی کوئی مشکل پریشانی ہوگی اسی طرح تیرا ساتھ دیں گے، اور قیامت تک ہر اس شخص کا ساتھ دیں گے جو اس نقش کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کر لے گا۔ کچھ نقش ہوتے ہیں جو نسبت ہیں، نقش بن جاتے ہیں، اصل نام کی عدد ہوتے ہیں، اصل نام کی نسبیں ہوتی ہیں، نام محمد، نام اللہ، نام ہوتے ہیں، وہ نقشوں میں نام تبدیل ہو جاتے ہیں، نقوش میں بے یقین شک کرتا رہ جاتا ہے، یقین والا منزل میں پا جاتا ہے۔ اصل وہ نام ہے ہمارے ہاں فرعون، حامان، ابو جہل، یہ شداد، شیطان، اس کو نقش شکل دے دیتے ہیں تو اس کی نحس طاقت بن جاتی ہے۔ ہاں اصل وہ نام ہے نقش عتیق، نقش عتیق۔
کتنے واقعے ہو گئے؟
نو.
فرمایا شیخ ایاز فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص سے ملا جنہوں نے 40 سال تک زمین سے پیٹھ نہیں لگائی، سوئے نہیں، عبادت گزار، زاہد شب ساری رات، عبادت دن کو روزہ، دن کو روزہ، اپنے مکان کے صرف ایک کونے میں، صرف ایک کونے میں 18,000 قرآن ختم کیے. سنیں، پھر سنیں، غور سے سنیں. 40 سال تک پیٹھ نہیں لگائی، سوئی نہیں، 40 سال تک دن کو روزہ، رات کو تہجد، اور صرف گھر کے ایک کونے میں 18,000 قرآن ختم کیے. وہ ہر کونے میں 18,000 قرآن ختم کرتے تھے. ان کے گھر کے 4 کونے تھے، صرف ایک کونے میں کتنے؟ 18,000 قرآن ختم کیے. ایک دفعہ حج پر تشریف لے گئے، حج پر، تو کہنے لگے یا اللہ جو تو نے مجھے عطا کیا ہے تیری ان عطاؤں کے ذریعے سے آج اس زمزم کے کنویں سے بھی جنت کی نہریں چلا دے. تو ایک ڈول ڈالا تو وہ دودھ کا نکلا، خود پیا، سب کو پلایا. دوسرا ڈول ڈالا تو شہد کا نکلا. اسی دوران حج میں ہارون الرشید اور زبیدہ، خلیفہ ہارون الرشید زبیدہ بھی حج پہ تھے. انہیں پتا چلا کہ ایک ایسے ایسے اللہ کے درویش ہیں جن کا یہ کمال اور کرامت ہے، یہ کمال اور کرامت ہے. تو کہا کہ ہارون الرشید نے کہا مجھے اسے نہ بلاؤ. خدام نے کہا ہم بلاتے ہیں. کہا نہیں، مجھے لے چلو گمنام بنا کے، گمنام بنا کے، خلیفہ کی سواری ہٹو بچوں کے ساتھ نہیں، مجھے لے چلو گمنام بنا کے. تو کہا کہ ہارون رشید کو لے گئے. ہارون رشید نے اپنا اظہار نہیں کیا، بھیس بدلا ہوا تھا، آتے ہی کھڑے ہو گئے، کہنے لگا خلیفۃ المسلمین، اور ان کا اعزاز احترام کیا. ہارون نے کہا کہ تم نے کیسے پہچانا؟ کہا کہ مجھے جس نے اپنی ذات کی پہچان دی تو اس کے بعد ساری مخلوق میرے سامنے واضح ہو گئی. یعنی جب سے میں نے اللہ کو پہچانا پھر ساری مخلوق کو میں نے پہچان لیا، جب نے میں نے اللہ کو پہچانا. اور پھر ہارون نے کہا میں نے ایسے ایسے سنا ہے، ایسے ایسے سنا ہے. انہوں نے کہا ہاں بالکل سچ سنا ہے کہ 40 سال تک روزہ رکھا، 40 سال سوئے نہیں، اور 40 سال تک مجاہدے کرتے رہے، اور اللہ کے سامنے، اور ایک کونے، گھر کے ایک کونے میں 18,000 قرآن ختم کیے. میں نے ایسے ایسے سنا ہے. کہا سب ٹھیک سنا. کہا میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے ایک ڈول میں دودھ نکالا زمزم کے کنویں سے، اور ایک ڈول سے شہد نکالا. کہا سچ سنا. کہا یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو گیا؟ کہ اللہ جب چاہتا ہے کر دیتا ہے، اپنی اللہ قدرت پہ قابض بھی ہے، غالب بھی ہے. واللہ غالب علی امرہ. کہا یہ آیت پڑھی، اللہ غالب بھی ہے، قابض بھی ہے، قبضہ ہے اللہ کی ہر چیز پہ. قبضتہ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی اما یشرکون. تو کہا کہ ہارون حیران ہوا، رونے لگ گیا، رونے لگ گیا. اس کی رقت اور رونے کو دیکھ کر وہ فقیر اٹھا اور ایک کونے میں جا کے ایک کاغذ لے آیا جو چمڑے کا کاغذ تھا، یعنی چمڑے پہ لکھا ہوا تھا. تو کہا میرے تو دل پہ نقش ہے ہارون، میں یہ آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ خلیفہ کے احترام کا حکم اللہ اس کے رسول نے دیا ہے. آپ ہر خطبے میں پڑھتے ہیں من اہان، اور بتاؤ خطبے میں پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں بتائیں؟ جس نے اللہ کے تو بھیجے ہوئے خلیفہ کی اہانت کی، جو اس نے ایسے ہے جیسے اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کے نیک بندوں کی. تو کہا میں آپ کو دیتا ہوں. تو ہارون کہنے لگے کیا ہے؟ کہا یہ وہ راز ہے جس راز میں یہ سارے راز پوشیدہ ہیں.
کہا میرے دادا تھے، انہوں نے ایک مشقت کی تھی، بہت زیادہ ایک جگہ مشقت کی تھی اور ان سے صلہ نہیں لیا تھا، اور پھر مشقت کا واقعہ سنایا۔ کہا مشقت یہ کی تھی کہ وہ ایک سفر میں جا رہے تھے، تجارت کا سفر تھا، بھیڑ بکریاں گائیں اور اونٹنیاں ان کے ساتھ تھیں۔ تو تجارت کے اس سفر میں انہوں نے دیکھا تو ایک جگہ ایک شخص ہے، بہت غربت اور تنگ دستی میں ہے، بہت غربت اور تنگ دستی میں۔ تو اس کے ہاں گئے تو اسے دودھ پلایا اور کچھ بھیڑیں بھی دے دیں، کچھ بکریاں بھی دے دیں، کچھ اونٹنیاں بھی دے دیں، کچھ گائیں بھی دے دیں، یہ میری طرف سے قبول فرمائے، دعا فرمائے، اللہ مجھے اس میں برکت دے۔ تو انہوں نے قبول کر لی۔ جب جانے لگے تو کہا ادھر آؤ، ادھر آؤ، یہ بھیڑیں بھی لے جاؤ، یہ بکریاں بھی لے جاؤ، اونٹنیاں بھی لے جاؤ، یہ گائے بھی لے جاؤ، اللہ سے میں نے یہ اختیاری مانگی ہے، استراری نہیں، اللہ سے میں نے کہا ہے اللہ مجھے فقر دے، دنیا کے چار روزہ زندگی میں فقر گزاروں، قیامت تک پھر مزوں کی زندگی گزاروں، یہ اختیاری ہے، اختیاری۔ ایک ہے اضطراری، بے بسی اور مجبوری کی غربت، اضطراری، اسے کیا کہتے ہیں، بے بسی اور مجبوری کی غربت۔ ایک ہے اختیاری، یہ اختیاری ہے، چونکہ تو نے سخاوت کی انتہا کر دی ہے، خود مسافر تھا، اور مسافر اگر صدقہ نہ کرے تو اللہ کے ہاں کوئی پکڑ نہیں، اور اگر صدقہ کر دے دل کھول کے تو اللہ کے ہاں وہ سخیوں کا سخی ہے، رئیس و سخاوا، سخیوں کا سخی، جا پھر میں بھی سخاوت کرتا ہوں، یہ نقش چمڑے کا دیا یہ لے جا، یہ نقش لے جا چمڑے کا، جب بھی تجھے کوئی مصیبت آئے لکھ کو اس کا طریقہ سارا ویسے، اور نقش ابھی بکر تھا، کہا اس کو ویسے لکھ کے استعمال کرنا، تیری زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے، مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ تو کہا کہ میں وہ نقش پیتا رہا، وہ نقش لکھتا رہا، اس کی پوری ترکیب کے مطابق ایسے کرتا رہا، کرتے کرتے میں نے اللہ سے کہا اے اللہ اس نقش کی برکت سے مجھے وہ بنا جو تیرا محبوب ہو، اور مجھے عبادات اور طاعت کی، غور سے سمجھیں، عبادات اور طاعت کی توفیق عطا فرما، اطاعت کی اور عبادات کی، اور کہا اتنی توفیق عطا فرما جتنا کوئی کر نہ سکتا ہو، دنیا والے حیران ہوں، لیکن اے اللہ دنیا والے حیران تو ہوں لیکن ساتھ مجھے اخلاص بھی عطا فرمانا، میری نیت کھوٹی نہ ہو جائے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہ کروں۔ تو کہا میں اس نقش سے اللہ سے مانگتا رہا، مانگتا رہا، کہا آج جو کچھ بھی ہے اس نقش کی برکت ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں 40 سال رات کی تہجد عبادت ساری رات، دن کا روزہ ساری رات، 40 سال میں نے کمر نہیں لگائی، اور ایک ایک کونے میں نے 18,000 قرآن پڑھے ہیں، اور میں جب اللہ سے جنت کے ذائقے مانگتا ہوں تو ایک ڈول میں شہد ملتا ہے تو دوسرے ڈول میں دودھ ملتا ہے، مجھے اللہ پاک نے جنت کے سارے ذائقے اور جنت کے سارے مزے اور جنت کی ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ کتنے واقع ہو گئے؟ 10 ہو گئے، اور بھی سنا دوں؟ نہ سنا، ایک شیخ قطانی فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت خضر نے ایک واقعہ بیان کیا، حضرت خضر نے ایک واقعہ بیان کیا مجھ سے، واقعہ بیان یہ کیا کہ میں نے دیکھا، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، میں نے دیکھا، حضرت خضر فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک جگہ ایک بہت بڑی مسجد تھی قدیم، اس میں ایک بہت عالم ربانی کا بیان ہو رہا، اور ایک جوان ایک کونے میں بیٹھا مراقبہ کر رہا۔ تو کہنے لگے میں نے جوان سے جا کے کہا کہ تم عالم ربانی جس کا نام عبد الرزاق ہے اس کا بیان نہیں سنتا، بہت علمی باتیں کر رہے اور بہت لطائف حقائق بیان کر رہے، तो मैंने कहा, उसने जवान ने कहा कि तुम यहां बैठे हो, कहा कि मैं रज़ाक का कलाम सुन रहा हूं, तो मुझे बंदा रज़ाक के दर्स में भेज रहा है, मैं रज़ाक से बातें कर रहा हूं, मुझे तो अब्दुल रज़ाक के पास भेज रहा है।
फिर मैंने हजरत खिजर ने कहा, अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो ये बताओ मैं कौन हूं। कहा खिजर हो, ये तो अल्लाह से बातें अगर कर रहा एक कोने में बैठा, मैं रज़ाक से बातें कर रहा हूं और तुम कहते हो अब्दुल रज़ाक की बातें सुनो, मैं रज़ाक की सुन रहा हूं, मेरा राज़ो नियाज़ उसी से है, तो कहा आपने कौल में अगर सच्चा है तो बता मैं कौन हूं। तो खिजर है, कहा तो सच्चा है और तुझ जैसे लोगों से दुनिया आबाद है। तो कहा खिजर ने पूछा, ये बता ये तुझे मकाम मर्तबा हासिल कहां से हुआ, ये तुझे मकाम मर्तबा हासिल कहां से हुआ। तो कहा उस जवान ने ठंडी सांस भरी और कहने लगे, खिजर अल्लाह ने तुम पे कायनात खोल दी है तो इस राज को भी खुद पहचानो। अगर खिजर ही ना पहचानेगा तो तुम फिर खिजर नहीं हो, अगर खिजर ने नहीं पहचाना तो फिर खिजर नहीं हो। तो खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि उस जवान के सीने पे हाथ रखा है इसे, खिजर अलैहिस्सलाम ने उस जवान के सीने पे हाथ रखा और सीने पे जब हाथ रखा तो खिजर अलैहिस्सलाम ने जब हाथ हटाया तो हाथ पे कुछ नक्श लिखा हुआ था। कहा मैं जान गया हूं ये नक्श अतीक है जिसकी करामत और कमाल की वजह से तुझे रज़ाक से राज़ो नियाज नसीब हो गया है, तू अब तो रज़ाक की क्या सुनेगा। सीने पे हाथ रखा, हाथ रखने के बाद उसके हाथ पे नक्श अतीक लिखा हुआ था, कहा कि ये नक्श अतीक है जिसकी वजह से तुझसे रज़ाक के साथ राज़ो नियाज नसीब हो गया है, तो अब रज़ाक के क्या सुनेगा। और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने उसको थपकी दी, कहा इसी तरह रज़ाक के साथ राज़ो नियाज में लगा रहे और अल्लाह को मेरी भी सलाम कह देना। वाह, अल्लाह को मेरे भी सलाम कह देना। कहा कि अब्दुल्ला बिन अबी दाऊद अपने दौरे तालिबिल्मी में इतने मुफलिस थे, जब ये कूफा पहुंचे तो उनके पास सिर्फ एक दिरहम था, एक दिरहम था। इल्म और रूहानियत का शौक था। कहा सफर करते करते अब्दुल्ला बिन दाऊद कूफा पहुंचे, कूफा इल्म और मारफत का शहर था, उसमें बड़ी बड़ी हस्तियां थी, तो यहां रूहानियत और इल्म और अमल की जिंदगी पाने के लिए ये शख्स कूफा पहुंचा, लेकिन फकर और तंगदस्ती और गुर्बत इतनी कि एक दिरहम थी। कहा मैंने एक दिरहम का 30 बाकला खरीदा, थोड़ा थोड़ा करके उसको खाता रहा और इल्म क्यों जज्ब करता रहा, इल्म की महफिलों में बैठता रहा, रूह रूहानियत की महफिलों में बैठता रहा, लेकिन एक वक्त आया कि मेरा बाकला वो खाने का सामान सारा खत्म हो गया, मजबूरन मुझे दरसगाह छोड़कर आना पड़ा, मेरे पास था ही कुछ नहीं, मैंने मजदूरी करनी शुरू कर दी कि अब फाके हैं तो शेख की बारगाह में बैठूंगा, मेरे पास तो गुर्बत और फाकों के दौरे पड़ेंगे, इल्म कैसे हासिल कर सकूंगा, रूहानियत कैसे हासिल कर सकूंगा, और फाके भी एक दिन के नहीं है, बढ़ते चले जा रहे हैं, तो मैं इस हालत में इल्म की महफिलों में ना बैठूं, कहीं मेरे दौरा पड़ने से दूसरे जो इल्म के तालिब हैं उनको तकलीफ ना हो और मेरे असातिज़ा को तकलीफ, मेरे शेख और बुजुर्गों को तकलीफ ना हो। तो कहने लगे मैंने जाके शहर में मजदूरी शुरू कर दी। तो कहा एक शख्स कहने लगा कि मजदूरी करोगे, मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। कहा कि मेरे गधों की कतार है, उनके आगे चलना होगा और उनकी डोरी तुमने लगाम पकड़नी होगी, पीछे सारे गधे चलेंगे और गधों को हांकने वाले और होंगे, तेरे चेहरे पे मैं बशाशत देख रहा हूं, तेरे साथ इतना कर देता हूं, तो गधों को हांक ना, गधे पेशाब करेंगे तेरे ऊपर छींटे पड़ेंगे, लीद होगी तुझे बदबू सहनी होगी गधों को हांकने के लिए। تو لہذا تو گدوں کی لگام پکڑ، تجھے کتنا دوں گا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور کہا کہ ایک وقت کا جی بھر کے کھانا بھی دوں گا۔ میں نے کہا اچھی بات ہے۔ کہا سات منزلیں گزر گئیں، روز ہم ایک منزل پہ سفر کرتے تھے۔ سات دن میں میں نے کہا کہ مجھے آپ مزدوری دے دو، اور وہ اپنی منزل پہ پہنچ گیا جہاں گدھے پہنچانے تھے۔ وہ گدھوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا، سودے کر لیتا تھا، پہنچ کے تو وہاں پہنچا دیتا تھا۔ گدھے پکڑنے والے ہانکنے والے ہوتے تھے، اور وہ خود گدھے پہ سوار تھا اور ہم پیدل چل رہے تھے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے آپ مزدوری دے دو۔ اس نے کہا جو تو کھانا دیا ہے نا، یہی تیری مزدوری ہے، سب کچھ تجھے دے دیا ہے۔ اگر تو میرے ساتھ کھانے میں رہنا چاہتا ہے تو رہ جا، ورنہ قاضی کے پاس جانا چاہتا ہے، اور میری ساری عدالت تو قاضی کا راستہ بھی یہی ہے، تیرے پاس میرا کچھ نہیں ہے، یعنی کوئی میں نے مزدوری نہیں دینی، جو کھا لیا سو کھا لیا۔ کہا میں پریشان ہوا، میں اس کو چھوڑ کے چلا آیا۔ اس کے قریب ایک گاؤں تھا، میں وہاں پہنچا تو وہاں ایک بازار تھی، تو میں نے کہا بازار میں جا کے کوئی مزدوری پھر شروع کروں، بھوکا بھی تھا۔ تو کہا بازار میں جا کے دیکھا تو بازار کے ایک کونے میں ایک درویش بیٹھے تھے، چند لوگ اس کے سامنے بیٹھے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ درویش کیا کرتے، قلم اٹھاتے، دوات اٹھاتے، کچھ لکھنا شروع کر دیتے، لکھنے کے بعد پھر باتیں، اور باتیں بڑی علمی تھیں، معرفت کی تھیں، طریقت کی تھیں، راز و نیاز تھے عجیب و غریب۔ کہا کہ انہوں نے تھوڑی دیر میں مجھے بیٹھے دیکھا نا، تو کہا کہ ایک کھانے کی چیز نکالی اور میرا منہ کھول کے اس میں ڈال دی۔ کہا وہ میں اتنا کھاتا رہا کہ اس ایک مٹھی سے میرا پیٹ بھر گیا، میری نڈھالی زوف ختم ہو گیا، اور میں بالکل بشاشت میں آ گیا، اور میں ان کی محفل میں بیٹھنے لگا، اور وہ کچھ تھوڑی دیر میں لکھتے تھے، پھر محفل میں لکھ کے کافر باتیں شروع کر دیتے تھے۔ جب شام ہوئی تو جانے لگے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ شیخ آپ تو جا رہے ہیں، کیا اجازت ہے کہ کل میں آ جاؤں آپ کے پاس؟ تو کہاں بالکل آ جاؤ۔ میں پھر کل جانے لگا، حتیٰ کہ کہنے لگے مجھے 70 دن ہو گئے۔ کتنے دن؟ 70 دن ہو گئے، اور میں ان کے پاس جاتا رہا، وہ مجھے کھلاتے تھے، میرا پیٹ بھر جاتا تھا، پھر کھلاتے تھے دوسرے دن، سارا دن میری نہ ساری رات مجھے بھوک ہی نہیں لگتی تھی، وہ میرا پیٹ بھر جاتا تھا۔ تو کہنے لگے کہ میں 70 دن کے بعد میں نے کہا شیخ مجھے اپنے وطن کی یاد آ رہی ہے، اجازت ہو تو میں چلا جاؤں۔ مجھے ایسے کہا محبت کی نظروں سے دیکھ کے فرمانے لگے اجازت تو دے دیتا ہوں، پر کھائے گا کہاں سے، یا تو میں کھلاتا ہوں، اور جس نے تیری مزدوری کھائی ہوئی ہے اس کو بھی ہم جان لیتے ہیں، اس کا باقاعدہ نام لیا، گدھوں والی مزدوری مجھے بتائی۔ میں حیران ہوا کہ یہ تو کوئی معرفت رکھنے والے بزرگ ہیں، آج تک انہوں نے اپنا اظہار ہی نہ کیا۔ اور کہا کہ اچھا ایسا کر، یہ لے ایک کاغذ، اس قلم پہ میں نے یہ نقش لکھا ہوا ہے، اس نقش کو لکھتے رہنا، اس کی ترکیب بتا دی کرتے رہنا، تیری ہر منزل آسان ہوگی، اور وہ بندہ تیرے پیسے بھی دے گا، اور تجھے غنا بھی نصیب ہوگا، اور علم بھی تجھے جذب ہو جائے گا، اور تو عراق کی بڑی بڑی ہستیوں میں شامل ہو جائے گا، اور کوفہ کے بڑے بڑے صاحب کمال میں، اور عراق کے بڑے صاحب کمال۔ تو کہا کہ میں نے وہ نقش لیا، اس کو زندگی بھر اپنے معمول میں رکھا، اس کو کرتا رہا کرتا رہا۔ وہ نقش بعد میں ان کی یادداشتوں اور سرہانے ملا، اور انہوں نے اپنی وصیت میں لکھا تھا میری وصیت کو جب بھی کھولا جائے اس نقش کو اس شخص کو دیا جائے جو میرا جانشین ہو، اور پھر جانشینوں کے نام لکھے، یہ یہ بندے ہیں جو مشورے میں طے ہو ان میں سے میرا جانشین مقرر کر لیا جائے، اور ان کو یہ نقش دیا جائے، اور اس نقش کی پوری ترتیب، ترکیب، استعمال اور فضائل اور کمالات لکھے۔ کہا کہ ان کا حال یہ پھر ہوا بعد میں جب ان کا کہ ان کو امام اہل عراق کا لقب ملا، بادشاہ وقت ان کے لیے منبر تیار کراتا تھا،
جس پر بیٹھ کر وہ روحانیت کے علوم اور معرفت بیان کرتے تھے، خلق خدا کا کثیر ہجوم ہوتا تھا، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، رزق دولت مال بہت زیادہ کہ ہزاروں لوگ ان کے دسترخوان سے کھاتے تھے، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے 300,000 آدمی نے ان کا جنازہ پڑھا، 80 مرتبہ نماز جنازہ ہوئی، 80 مرتبہ خلقت کا ایک ہجوم پڑھ لیتا تھا، پھر دوسرا آتا تھا، پھر پڑھ لیتا تھا، پھر 80 مرتبہ ان کی جنازہ ہوئی. 87 سال کی عمر میں، 316 ہجری میں، ذی‌الحج 316 ہجری، ذی‌الحج 316 ہجری میں ان کی وفات ہوئی 87 سال کی عمر میں. اور جب ان کی وصال ہوا تو ان کا جانشین چنا، تو اس جانشین کے لیے وصیت کے مطابق صندوقچہ کھولا. اس صندوقچے میں اوپر ہی اوپر وہ وصیت نامہ تھا اور وہ نقش موجود تھا، اور کہا کہ اس نقش کا نام انہوں نے نقش عتیق لکھا ہوا تھا. عجب دنیا ہے، عجب دنیا. آج میرے جی میں آیا کہ طارق زندگی تو گزر ہی گئی، آج یوم ندامت ہے، 26 دسمبر گزر گیا. تیری پیدائش طارق 26 دسمبر کی تھی، گزر گیا. ایک علم کا اللہ کی طرف سے پیالہ تھا، میں نے کہا کیوں نہ آج وہ بھی دے دوں. امانتیں کفن اور قبروں میں ساتھ تو نہ جائیں، امانتیں کفن اور قبروں میں ساتھ تو نہ جائیں. وہاں پہ ایک بہت بڑی ہستی تھی، کتنا واقعہ جان پیار کر رہا ہوں، ایک بہت بڑی ہستی تھی، بہت عبادت کمال، اور بادشاہت میں بھی، عبادات میں بھی، علوم اور معرفت میں بھی، اور بہت بڑی ہستی تھی، بہت باکمال تھے. فتنے کے قیامت کا تذکرہ سن کے اکثر بے ہوش ہو جاتے تھے، اور مصر کے امیر عباد بن محمد نے انہیں قاضی بنایا تو غائب ہو کر روپوش ہو گئے کہ میں قاضی نہیں بننا چاہتا. ایک چغل خور نے امیر کے پاس چغلی کھائی کہ کچھ دن پہلے تو یہ وہب نے قاضی بننے کا طمع مجھ سے کیا تھا کہ مجھے قاضی بنا دیتے تو میں، مجھ سے بڑا علم والا کوئی نہیں، اس کی تو چاہت تھی. اس طرح کی باتیں لگائی بجائی کی. اب جب آپ نے قاضی بنا دیا تو اب یہ چھپ گیا کہ مجھے ڈھونڈے، مجھے تلاش کرے، اور پھر میری اہمیت ہو، پھر تلاش کر کے لائیں اور شہر میرا انتظار اور استقبال کرے. تو یہ تو آپ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور حکم عدولی کر رہا ہے. تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا واقعی روپوش ہو گیا، روپوش ہو گیا. اس نے، بادشاہ نے کہا کہ ان کو تلاش کر کے لاؤ اور میں ان کو عبرت بنا دوں گا. وہ تو تلاش کر کے نہ آئے، یعنی وہ تلاش وہ نہ کر سکے، وہ تو روپوش ہو گئے. لیکن چگلی کھانے والا بندہ اندھا ہو گیا. اور یہ اندھا ہونے کی خبر انہیں ملی تو انہیں کہا وہ اندھا ہو گیا، پر میں نے اس کے اندھا ہونے کی بد دعا کی تھی کہ اللہ اس کو اندھا کر دے، کہ اس نے میرے اس عمل کو نہ دیکھا. اس نے بادشاہ کے ہاں چگلی کھائی تو اس نے پوچھا جس نے یہ بات پہنچائی، اور انہوں نے فرمایا میں نے خود بد دعا کی ہے. اس نے پوچھا کہ آپ کے پاس کون سا ایسا عمل ہے جس کو آپ ید بیضا کہتے ہیں؟ یہ الفاظ کا ہے، ید بیضا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل میں معجزے کا نام ہے، آپ ید بیضا کہتے ہیں. تو فرمایا جب بھی میں نے مانگا اللہ سے، منوایا اللہ سے، جب بھی میں نے اس عمل کے ذریعے مانگا، اور وہ عمل پھر کیا کیا آپ نے، ایک کپڑے کو نکالا، بوسیدہ کپڑا تھا، اس کپڑے کے اوپر ایک نقش لکھا ہوا تھا، کہا کہ یہ عمل وہ ہے، وہ عمل نقش ابی بکر تھا. کہا میں نے وہ عمل ہے، اور کہا روپوش اس لیے ہوا ہوں کہ بادشاہ مجھ سے خلاف شرع چیزیں منوائے گا اور میری آخرت خراب ہو جائے گی. زندگی گزارے بیٹھا ہوں، بادشاہ کہے گا کہ میرے حق میں فیصلے دے، میں نے فیصلے دینے ہیں وہ جو میرے کملی والے نے فرمائے ہیں، اس لیے میں روپوش ہو گیا ہوں. اور غصہ مجھے آیا تو فقیر کا جلال ہے، میں نے دعا کی یا اللہ اس کو آخرت کی تکلیف جہنم نہ دے، میں نے اس کو آخرت میں تو معاف کیا پر دنیا میں معاف نہیں کیا، اس کو اندھا کر دے. کہا اس نقش ابی بکر کی وجہ سے وہ بندہ جو ہے وہ اندھا ہو گیا اور اس کا سب کچھ ختم ہو گیا. کہا کہ ایک مشہور محدث تھے ان کا نام عبد المجید تھا. کہا کہ وہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے غسل پہ تختے پر ان کو لٹایا گیا تو ان کی انگلی برابر ہل رہی تھی، ایسے جو کچھ لکھ رہے ہوں ان کی انگلی مسلسل ہل رہی تھی، ایسے جیسے لکھ رہے ہوں. انہوں نے ان کی انگلی کو ٹھہرانا جہاں پر وہ نہیں ٹھہری گھر والوں سے پوچھا تو گھر والوں نے کہا کہ وہ اکثر فرماتے تھے مجھے اس نقش عتیق پہ اتنا یقین ہے کہ موت کے بعد بھی یہ انگلی نقش عتیق لکھتی رہے گی. کہا کہ یہ وہی ہے، چونکہ ہم نے ان کی بات سنی تھی اس لیے یہ انگلی نہیں ٹھہر سکتی. آپ اللہ کا امر پورا کریں، ان کو غسل دیں، ان کو کفن دیں، ان کو جنازہ پڑھیں اور قبر میں اللہ کی امانت کو بھیجیں، کیونکہ آپ اپنا حکم پورا کریں. انہوں نے اللہ سے منوایا تھا کہ یا اللہ میں موت کے بعد بھی نقش ابی بکر لکھتا رہوں. ہاں عجب نظام ہے اس کریم کا، عجب نظام ہے بھائی، میری آپ کی عقل سے بڑھ کے کچھ نظام ہے. ایک فرمایا کہ ایک صاحب دو بھائی تھے، کتنا واقعہ پندرواں ہے تیرواں ہے، فیصلہ پھر خود کرنا. چل کوئی کہتے ہیں پندرہ کوئی کہتے ہیں تیرہ، میں نے کون سی عادت کرنی ہے. کہتے ہیں دو بھائی تھے، ایک کا نام رابع تھا ایک کا نام ربیع تھا. دو بھائی تھے، دونوں علم کے سمندر معرفت کے سمندر تھے، لیکن دونوں بھائیوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ اللہ کی قسم اس وقت تک ہم نہیں ہنسیں گے جب تک اپنی جنت میں گھر نہیں دیکھ لیں گے مرنے سے پہلے. اس وقت تک ہم نہیں ہنسیں گے جب تک مرنے سے پہلے جنت میں اپنا گھر نہیں دیکھ لیں گے. دونوں بھائی زندگی بھر نہیں ہنسے. کہا جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے غسل دینے والوں نے بیان کیا کہ ہم غسل دیتے رہے اور وہ مسلسل ہنستے رہے مسکراتے رہے. ان کی ایک خالہ تھی جو بہت زیادہ علم میں ماہر تھی، روحانیت کی سربلند تھی. لوگ آتے تھے، خواتین ان کا دوپٹہ پکڑتی تھی، خواتین اللہ سے دعا کرتی تھی، ان کی حاجتیں پوری ہو جاتی تھی. اس خالہ کے پاس گئے کہ آپ نے ان دونوں کو دیکھا، انہوں نے قسم اٹھائی، موت کے وقت دونوں ہنس رہے تھے، آپ بتائیں یہ کیا واقعہ ہے. کہا کہ اصل میں ان کے پاس نقش عتیق تھا، اس نقش عتیق کی وجہ سے انہیں ساری عمر تقویت ملی. دنیا کے بڑے ہنسانے والے آتے تھے، کبھی نہیں ہنستے تھے، اور وہ کہتے تھے تم ہمیں ہنسا نہیں سکتے، ہمارے ساتھ طاقت صدیقی ہے، صدیق اکبر کی طاقت ہے، ان کے حلم کی. کیونکہ صدیق اکبر میں 360 علم کے 360 اخلاق کے شعبے ہیں، وہ سارے 360 نبی کے بعد صدیق اکبر میں تھے. تو کہا ہم نہیں ہنسیں گے. تو کہا کہ پھر اللہ پاک کا نظام چلا کہ اللہ نے ان کا ہنسنا موت کے وقت دکھایا کہ انہوں نے موت کے وقت اپنی جنت کو آنکھوں سے دیکھ لیا. کہا اسی طرح نقش عتیق سے ایک صاحب نے اللہ سے مانگا تھا کہ یا اللہ میں دنیا میں نہ ہنسوں لیکن جب تختے پہ لٹاؤں تو پھر میں ہنسوں، مجھے اس نقش کی وجہ سے یہ تقویت عطا فرما. تو کہا اس نقش کے عمل کو ساری عمر کرتے رہے, تقویت دیتے رہے, اور کہا کہ جب وہ غسل کے لیے تختے پر لٹانے لگے تو ہنسنے لگتے, لوگوں کو شبہ ہوا کہ یہ زندہ ہیں. طبیب حاذق کو بلایا, اس نے معائنہ کیا, یہ تو فوت ہو گئے ہیں, لیکن جب کوئی انسان ان کو غسل دینے جاتا تو وہ ہنسنے لگتے, وہ ڈر جاتے, حتیٰ کہ سب غسال غسل دینے والوں نے غسل دینے سے انکار کر دیا. ہم خوف زدہ ہو گئے. فرمایا مشہور باکرامت ولی حضرت فضائل بن حسین نے غسل دیا اور ان کا نماز جنازہ پڑھایا, اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد کہنے لگے, مجھے جنازے کے بعد کہا, خیال کرنا تو وہ نقش نہ لینا, ورنہ ساری عمر اگر نہ ہنسنے کی قسم اٹھائی ہے تو تیری پوری کروا دیں گے. تو میں نے کہا کہ آپ نے مجھے نقش سے کیوں روکا؟ کہا کہ ہم نے تو ہنسنے کی قسم کھائی تھی, لیکن یہ چیز سب برداشت نہیں کر سکتے, کیا بتائیں کہ راز و نیاز ہیں کہاں, کہاں چھپے اور کہاں رکھے, کہاں چھپے. 2 گھنٹے ہو گئے مجھے بیان کرتے ہوئے, یہی چیز صرف واقعات بیان کر رہا ہوں, ابھی 8-10 واقعے اور بھی ہیں, تو 2 گھنٹے اور ہو جائیں گے. نہیں, آپ کہیں گے 2 گھنٹے اور ہو گئے ہیں, یہ کائنات رازوں میں چھپی ہوئی ہے, راز و نیاز میں چھپی ہوئی ہے, سائنس بھی رازوں میں چھپی ہوئی ہے. میں یہاں باتیں کر رہا ہوں, میرے ہاتھ کا ہلانا, میرے لبوں کا ہلنا, میری آنکھوں کی پلکنا, پوری دنیا میں لوگ اسی وقت دیکھ رہے ہیں. یہ لفظ میں نے اسی وقت کہا ہے نا, اس کو پہنچتے 3 سال نہیں لگیں گے, پہنچتے نہ, یہ میرے پہنچتے بھی انہوں نے پہنچ لیا, ان تک پہنچ گئی بات, پوری دنیا میں لائیو سن رہے ہیں, براہ راست سن رہے ہیں. ہاں, یہ اندیکھا نظام ہے سائنس کا, نیٹ کا. کہہ لے کہ وائی فائی نہیں ہے, انہوں نے کہا وہ نیٹ نہیں آیا, دوسرے بھی کہتے میرا نیٹ نہیں چل رہا, کیا دو مجھے پاسورڈ, ہاٹ اسپاٹ, ایسے. انہوں نے کہا یہ کیا ہے, انہوں نے کہا انگریز نے دے دیا لفظ, ٹھیک ہے بس ہو جاتا ہے. آج تک اس کے دعوے کیے ہوں کہ اس کی تحقیق بتاؤ, ہاٹ اسپاٹ کیا ہے, فاسورڈ کیا ہے, ہارٹ پارٹ کیا ہے, بتاؤ یہ کیا ہے, آج تک تو کبھی نہیں پوچھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, بابا بھی جانتا ہے, جوان بھی جانتے ہیں, ان سب نیٹ کی دنیا کے یہ جتنے بھی راز و نیاز ہے نا, یہ جتنے سارے جانتے ہیں, آج تک یہ تو نہیں پوچھا یہ کیا ہے. اور پھر اللہ کا نظام دیکھیں, انگریز نے بچے جیون, اس نے ہمارے تویزوں کو ثابت کر دیا ہے QR کوڈ کے ذریعے. QR کوڈ ہے, اس میں انوکھی الٹی سیدھی ساری تحریریں لکھی ہیں, اور یوں QR کوڈ کو سامنے کرے اور دنیا کھل جاتی ہے. انہیں یہ کیوں کھولا؟ انہیں کہا QR کوڈ کی وجہ سے. اچھا, یہ QR کوڈ کی وجہ سے دنیا کھلتی ہے, یہ نقش یار غار یار مزار سے کائنات نہیں کھلتی. ابھی میں نے جو واقعات بیان کیے, یہ تو عکس ہے, چھوٹا سا عکس ہے, یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اس سے بھی بڑے کمالات, اس سے بڑی تاثیر, اس سے بڑی طاقتیں, اور اس سے بھی بڑی قوتیں اس تعویذ میں موجود ہیں, اس نقش میں موجود ہیں. یہ ایسا طاقتور تعویذ ہے, یہ ایسا با کمال تعویذ ہے, موجود ہے اس میں. دنیا ہے, کائنات ہے, ضروری نہیں ہر عقل میں آئے, ہر سمجھ میں آئے, ہر شعور میں آئے, ہر احساس میں آئے, ضروری تو نہیں ہر عقل میں, ہر سمجھ میں. وہ یہاں تو عشق ہے, جیسے سعد و سعود نے کہا, کلونجی میں شفا ہے, شہد میں شفا ہے. ابن عربی فرماتے ہیں بس ٹھیک ہے, اس نے کر کے دکھایا اور کہا کہ میں وہ, یہ جسم وہ ہوگا جس سے خوشبو بھی آئے گی اور جو حسین بھی ہوگا, وہی کوڑ کا مارا ہوا جسم, خوشبو بھی آئی پھر حسن بھی آیا. تم یقین ہے,
یقین کی طاقت سے سب کچھ ملتا ہے اور بے یقین سب کچھ کھو جاتا ہے۔ یقین والا کعبہ کے قریب رہ کے بھی کعبہ نواز بنتا ہے، کعبہ اس کو نوازتا ہے، اللہ کا کعبہ، اور بے یقین جو ہے کعبے کے قریب رہ کے بھی کعبے کا انکار کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اسے یقین ہی نہیں ہے، اسے یقین ہی نہیں، اس کا گمان ہی نہیں ہے، وہ اپنے یقین اور خیال میں بے یقین ہے۔ اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں کیسے ہوگا۔ اور بے یقین کو مرشد آ کر کوئی ورد دیتا ہے کہ یہ تیرے ذمہ ہے، یہ تو نے منزل پا کے دکھانی ہے، یہ فیصلہ کرا کے دکھانا ہے، یہ عمل ہے، نقش ہے، ورد ہے، وظیفہ ہے، تسبیح ہے، یہ تو نے کرا کے دکھانا ہے۔ بے یقین بیچارہ بے یقینی میں مارا جاتا ہے، حالانکہ وہ عمل اس وقت کا اسم اعظم ہے۔ بے یقینی اعظم چاہیے، کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ بے یقینی اعظم چاہیے۔ بس میں اپنا واقعہ بیان کیا کرتا ہوں، میں نے اپنے حضرت مرشد سے پوچھا رحمت اللہ علیہ سے، حضرت کوئی عمل بتا دیں، آپ نے فرما دیا، پھر پوچھا ایک دفعہ فرمایا، طارق تجھے میں نے جو دیا ہے اس میں اعظم دیا ہے، بس اب یقین اعظم ہوگا تو اس میں اعظم ہوگا، یقین اعظم ہی اس میں اعظم، یقین ہو، کامل یقین ہو، اس میں شک، شبہ، وسوسے، بدگمانیاں کئی لوگوں کو کھا گئے، شک، وسوسے، بدگمانی کئی لوگوں کو کھا گئے، شک، وسوسے، بدگمانیاں کئی لوگوں کو کھا گئے۔ تو یقین کی طاقت سے چلیں تو بات بن جاتی ہے۔ تو یہ نقش یار غار، یار مزار نیٹ پہ موجود ہے، مزید ڈال دیں، موجود ہے۔ اور یہ آج کی یہ میری محفل جو ہے، میرا مشورہ یہ ہے اسے بار بار سنیں۔ اور آج یہ 26 دسمبر کی شام کی محفل، جمعرات 26 دسمبر کی شام کی جو محفل ہے، اس کا عنوان بھی یہی ہوگا، نقش یار غار یار مزار۔ اس کو لوگوں کو سنوائیں، مقصد کوئی مشہوری نہیں، مقصد کسی کا ہاتھ تعویز آ جائے، اس کا بھلا ہو جائے، اس کا فائدہ ہو جائے۔ پر بھلا اور فائدہ اس وقت ہوگا، امتحان ہے میرے لیے، اللہ پاک کہتا ہے وہ بابے کوٹا ہے اور بھیجتا ہوں، دیکھ تو صحیح کرتا، تیری طبیعت ٹھیک کرتا ہوں، پھر اور بندہ آتا ہے میرے سامنے سونا شروع کر دیتا، پھر میری بیٹری لو ہو جاتی ہے۔ یہ اس لیے کہ کسی تک یہ نقش پہنچ جائے، اس کا بھلا ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ بھلا ہو جائے، اس کی مرادیں پوری ہو جائیں، اس کی مشکلیں حل ہو جائیں، اس کی ناکامیاں دور ہو جائیں، اس کے حالات میں بہتری آ جائے، انسانیت کی خدمت ہو جائے، بس ہم ذریعہ بن جائیں۔ کرنے والی ذات تو اللہ کی، کس کی ہے؟ ہم ذریعہ بن جائیں، کیا خیال ہے؟ ہم کیا بن جائیں؟ بس بس، یہ بھی بڑھ رہا ہے، اللہ اکبر، جوانے آنے نندرا اڑ گیا، بڑھیا کو نندرا نہیں بن رہا، نیگریا نے اڑ گیا مرا۔ تو بس سمجھ گئے، یقین سے آج کی اس محفل کو پھیلائیں، میموری کارڈ میں، فلاں چیز میں، فلاں چیز میں، فلاں چیز میں، لوگوں کو ہدیہ کریں۔ مشہوری نہیں ہے، مشہوری ہو چکی ہے، صرف یہ ہے کہ لوگوں کو یہ نقش مل جائے، لوگوں کا بھلا ہو جائے، لوگوں کا فائدہ ہو جائے۔ ہر بندہ نیت کرے 11 بندوں میں، 40 بندوں میں، 70 بندوں میں، 90 بندوں میں پھیلاؤں گا انشاءاللہ، اور ان کو بار بار کہوں گا اس کو سنو، گاڑی میں سنیں، دفتر میں، گھر میں، یوٹیوب کے ذریعے، میموری کارڈ کے ذریعے، کس کس کے ذریعے، بس کسی بھی ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے سے، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچے، فائدہ پہنچے۔ اللہ تو مجھے ذریعہ بنا دے، اللہ تو مجھے ذریعہ بنا دے، ذریعہ بنا دے، اللہ مجھے خیر کی چابی بنا دے، ایسی چابی ہو جس سے تالے کھل جائیں، میں خیر کی چابی بنا دے، مجھے ذریعہ بنا دے۔ تو یہ کچھ واقعات میں نے
جتنے بھی ہیں بیان کیے ہیں جتنے بھی ہیں بیان کیے ہیں بلکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ اللہ کی طرف سے یہ واقعے نکلے ہیں، کوئی اس کو بہترین سیٹ کر کے عنوان لگا کے کتابچہ چھپ جائے، لوگوں کو یہ کتابچہ دے دیں، سننے کے لیے آج کی محفل بھی ہے، یہ بہترین اس کے عنوان، ہیڈنگ، سیٹنگ، تاکہ اللہ کی مخلوق کو نفع ہو. اور جو آپ کو کتاب ہے 70 دکھ اور ایک تعویذ، وہ آپ نے پڑھی ہے، اگر نہیں کسی کے پاس تو وہ استقبالیہ سے لے، بہت کتاب، عجب کتاب ہے، اس کو پڑھیں، تو بس خیر کو نکالیں، خیر کو اپنے سینے سے پھیلائیں، سینے میں بند نہ کریں، نکالیں یہاں سے، بند نہ کریں، اس کو پھیلائیں، اللہ کی مخلوق تک پہنچائیں، لوگوں کو نفع بھی ہوگا اور خیر بھی ہوگی. کیا ہوگا؟ نفع بھی ہوگا، خیر بھی ہوگی. ٹھیک ہے، سچ بات ہوں، میں ویسے بے چین بیٹھا ہوں نا، اور سناؤں واقعہ، بیٹھا بے چین ہوں، لیکن وقت کچھ ہو گیا، پھر یہ سونے والے نا میرے جذبے اصل میں ختم کرتے ہیں، کیا کروں، سچ بات کہہ رہا ہوں، کمزور آدمی ہوں، کوئی رٹے رٹائے کہانیاں تو پڑھ کے نہیں آتا، سامنے سکرین لگا اسے پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں، خبریں والے نا سامنے پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر انسان اتنا تو نہیں یاد کر سکتا، تو ان کی بھی مجبوری ہے، تو وہ پھر بس اوقات بس کیا کروں، خود کمزور ہوں، مجھے تو چاہیے میں گاڑی کا ڈرائیور نہ بنوں، کوچ کا ڈرائیور بنوں، کوچ میں دیکھنا ساری بس سو رہی ہوتی ہے، ڈرائیور ہشاش بشاش بیٹھا، اور اللہ کے فضل سے منزل تک پہنچاتا ہے، اور گاڑی کے ڈرائیور میں نے بعض دیکھے کہ سو رہے ہیں، تو وہ کہتے بھائی نہ سو، میں بھی پھر پریشان ہوں گا، آگے اگلی سیٹ والے کو سونے نہیں دیتے، وہ کہتے اگلی سیٹ میں بچہ نہ بٹھاؤ، سونے والا نہ بٹھاؤ، اکثر کہتے ہیں بچہ نہ بٹھائیں، سونے والا نہ بٹھائیں. ایک پروگرام چلے گا 28 دسمبر کو رات 8 بجے، اس کو سننا نہ بھولیے گا، اس کو بھی لوگوں کو بتائیں، اپنی سوشل میڈیا پر آئیں بندش لگوائیں، بہت طاقتور چیز ہے، بہت طاقتور چیز ہے، آئیں بندش لگوائیں. اور اسم اعظم کا دم جنوری میں 12 جنوری کو دوپہر 12 سے 1 بجے، 1 گھنٹے میں ہوگا، بس عموماً فجر کے بعد ہوتا ہے، صرف یہ جنوری کے لیے ہے تاکہ لوگوں کو صبح کچھ سردی پریشانی دھند ہوتی ہے، جنوری کے لیے یہ ہے. اور میرے چندے اور میری صورت تکاثر اور صورت یوسف، وہ تو آپ کو یاد ہوگی، یاد ہے، چلو ماشاءاللہ. اور بچوں کی ٹافیاں، کھلونے، بسکٹ وغیرہ، یہاں بچے آتے ہیں تو آ کے ان کو بانٹا کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، یہ ہماری نسلیں ہیں، یہ ہماری نسلیں ہیں، اپنی نسلوں کو نہ بھولا کریں. اور یہاں 3 دن کا چلہ قسمت والے ہیں، جو میں رات کی عصر سے اتوار کی ظہر تک دکھوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے یہاں ضرور لگایا کریں، دکھوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے، انشاءاللہ تعالی خیر ہوگی. ٹھیک ہے، ایک درخواست ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کبھی بھوکا نہ رکھے، تن پہ کپڑے رہیں اور اعلی پوشاکیں رہیں، تن کبھی ننگا نہ ہو، چاہتے ہیں؟ اللہ کبھی پیاسا نہ رکھے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن بندہ جائے گا، ذرا غور سے سننا، بڑی کام کی بات بتا رہا ہوں، صف میں کھڑا ہوگا جہنمیوں کی اپنی خطاؤں کی وجہ سے، اللہ فرمائے گا میرے بندے میں ننگا تھا تو مجھے پہنا دیتا. ایک اور حدیث بھی ہے، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ننگا تھا اللہ کے سامنے بندہ جائے گا تو بندہ کہے گا یا اللہ آپ تو اس سے پاک ہیں، آپ کھانے پینے پہننے سے پاک ہیں، میں میرے بندے اگر تو میری کسی بندے کو پہنا دیتا کپڑا تو ایسے ہے جیسے تو نے مجھے پہنایا تھا. آج ایک سعادت ہے، کنٹینر باہر کھڑا ہے اپنی ٹرسٹ کا، صرف بورے اٹھا کے اس میں ڈالنے ہیں اور اس میں کپڑے ہی کپڑے ہیں، کپڑے ہی کپڑے ہیں، جو ہاتھ لگے گا نا اس ہاتھ کو کبیر کریم آقا نہ منگتا کرے گا نہ سوالی کرے گا، سچ پوچھے پل کا پتہ نہیں، یہ آپ کے سامنے
फिरोजपुर रोड पे मुस्लिम टाउन है। मैं एक जगह बैठा था तो एक छोटे से कमरे में एक बाबा जी बैठे थे। कहने लगे, ये खिड़की नहीं खोलते, ये सामने वाली, इनका महल है सामने नजर आता है। ये लाहौर के वो थे जिनका जाती जहाज था उस दौर में। फिर जो सवाल आया, सब कुछ बिक गया, अब इस कमरे में इनको हमने जगह दी है, खिड़की खोलते हैं तो अपना घर दिखता है, तो फिर रोते हैं और इसी हाल में मर गए। पल का पता नहीं, पल का, ये ट्रस्ट का सामान है, छोटे छोटे बोरे हैं, लेन चैन बना लेंगे और कुछ अंदर डाल देंगे, सेट करके। इस तरह सेट करना है कि कंटेनर में 600 से ज्यादा आज बोरे आने चाहिए, सेटिंग वाले इस सलीके से सेट करेंगे। कुछ सलीका मंद लोग होंगे जो सेटिंग में जल्दी नहीं करेंगे, बाहर ढेर लगवा लें, बाहर ढेर लगा दें, सड़क भी बंद ना हो, रास्ता भी बंद ना हो, लेकिन सलीके से सेटिंग बहुत अच्छे तरीके से कंटेनर भर के भेजेंगे। लोग इंतजार कर रहे हैं, गुर्बत तंगदस्ती बढ़ रही है, तो लोग यहां अपनी चीजें इस्तेमाल की हुई नई भी पुरानी भी दे जाते हैं, ये अमानते फिर हम पहुंचा देते हैं। अल्लाह सदा हमें अमानते पहुंचाने वाला बनाए, अल्लाह खयानत से बचाते। तो फिर इस खिदमत में हर बंदा हिस्सा मिला है, और जब तक कंटेनर सही फुल बंद न हो जाए, दरवाजा बंद हो, लाख हो, समझ ले उस ट्रस्ट के उस कंटेनर की यही दुआ है, बस रवाना करके फिर रवाना होंगे। ठीक है, ये सादत है, इस सादत को बहुत ज्यादा हासिल करें। बैठ के जिक्र करते हैं, तस्बीह करते हैं, आमाल करते हैं, और अल्लाह से मांगते हैं, और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं, और हमारा वो दरूद पाक जो दरूद शिफा है। क्या क्या है दरूद शिफा है? हमारा दरूद पाक, उस दरूद पाक को पढ़ना कभी ना भूलें। और जुमेरात है, शबे जुमा है, दरूद पाक के फजाइल हैं, दरूद पाक के कमालात हैं, दरूद पाक की बरकात हैं। पढ़े मेरे साथ, اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم، اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم، اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم। ये सारी उम्मत के मरहूमीन को, सारी उम्मत को हदिया करें, अपने प्यारों को हदिया करें, अपने प्यारों को न भूला करें, उनके कब्रों पे जाया करें, उनको आमाल का हदिया दिया करें, दूर से बैठ के भी दिया करें, अल्लाह कबूल फरमाए। अब बैठ के अल्लाह का जिक्र अल्लाह के ध्यान से, पूरी तवज्जो से करेंगे, पूरे दर्द से करेंगे। आज जिक्र खास नहीं, आज अल्लाह का जिक्र है, दुआ है, और बस यही जिक्र खास है। अल्लाह का जिक्र करेंगे, पहले कलमा करेंगे, फिर इल्लल्लाह करेंगे, फिर अल्लाह करेंगे, फिर अल्लाह हु करेंगे, पूरे जज्बे के साथ, पूरे दर्द के साथ, दर्द नहीं दर्द के साथ, गम नहीं गम के साथ, सोज नहीं सोज के साथ, और पूरे बावाज बुलंद अपने जज्बे को अल्लाह को इतना दिखाएं कि अल्लाह जल्ला शान हो हर चीज पे कादिर है, लेकिन सात आसमानों के ऊपर हमारी फरियादें जाएं। क्या जाएं? क्या जाएं? सात आसमानों से ऊपर हमारी फरियादें जाएं, पूरे दर्द से, पूरे गम से, इंशाअल्लाह ताला। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ولي الأولين. یا آخر الآخرین، یا ذو القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہ تیرے نیک بندوں کے یہ واقعے آج ہم نے سنے ہیں، عین الیقین بھی ہیں، حق الیقین بھی ہیں. ہم اس دور کے بندے جنہوں نے آنکھ کھولی تو خطائیں دیکھی، آنکھ بند کی تو خطا کے ماحول میں ہم نے تو سانسیں بھی لیں تو آلودہ تھی. ہمارے تو ان ہواؤں میں گناہوں کی فضا ہے، نافرمانی کی فضا ہے. تیرے نیک بندوں کی وجہ سے دنیا بچی ہوئی ہے. مولا ہم نہ صحابی بن سکے، بن ہی نہیں سکتے ختم نبوت کے صدقے. اے اللہ ولایت کو ہم سوچ نہیں سکتے، پھر ہم کس دائرے میں، کس رجسٹر میں لکھے جائیں گے؟ اے سخی آقا، یقین والوں نے یقین پا کے منزلیں پالی، تیرا قرب پا لیا. شفا کے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس یقین تھا. اے اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ نہ یقین ہے، نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ جنت میں اپنا محل دیکھا، نہ ہاتھوں کی لکیروں میں اپنی قسمت کی عظمت دیکھی، نہ کسی ہستی کے خواب میں دیدار کیا. نہ میرا مولا ہمیں وہ سجدہ نصیب ہوا جس سجدے میں تو ہی تو ہو، جس سجدے میں تو ہی تو ہو، جس سجدے میں تو ہی تو ہو. کیا ہم اسی طرح بغیر نوری اور روحانی سجدوں کے تیرے پاس چلے جائیں گے؟ ہمارے تن کو مٹی کھا جائے گی، ہماری آنکھیں ختم ہو جائیں گی. وہ پیشانی جس پیشانی کو نور سے بھرنا تھا، آخر وہ پیشانی بھی مٹی کھا جائے گی. یہی بے نشان زندگی، یہی بے نشان زندگی اور یہی کالا دل لے کر تیرے پاس آئیں گے. مولا لوگ تو ہمیں سفید کفن میں لپیٹیں گے، ہمیں خوشبو لگائیں گے، شاید ہمارے اوپر پھول بکھیریں گے، پر یہ سفید کفن ہمارے جسم کو تو ڈھانک لے گا، ہمارے کالے دل کو، ہمارے سیاہ دل کو، ہمارے اندر کی کالک کو کیسے ڈھانکے گا میرا مولا، کیسے ڈھانکے گا میرا اللہ، ایسے ڈھانکے گا؟ اے سخی آقا، قبر میں جا کے جنید بغدادی کے پاس ایک بندہ آیا، کہا میں کفن چور ہوں. کہا لوگوں کو کیسا پایا؟ کہا چند کے علاوہ کسی کا منہ پھرا ہوا تھا، کسی کا چہرہ کتے کا بن گیا تھا، کسی کا خنزیر کا، کسی کا گدھے کا، کسی کا خباثت کا، کسی کا نجاست کا. میں نے لوگوں کے چہرے پھرے ہوئے دیکھے، میں نے چوگوں کے چہرے بدلے ہوئے دیکھے. اے اللہ لوگ تو ہمیں بڑا حسین کہتے ہیں، ہم اپنے حسن و جمال کی اپنی بھی تعریف کرتے ہیں، اس چہرے کے ساتھ کفن میں کیا بنے گا، قبر میں کیا بنے گا، اور اس دل کا کیا بنے گا، اس مردہ دل کا، اس سیاہ دل کا، اس کالے دل کا. اے میرا آقا، میرا اللہ، اس نقش کی برکتیں ہمارے اوپر کھول دے، نقش کی خیریں ہمارے اوپر کھول دے، اس نقش کی طہارتیں ہمارے اوپر کھول دے، اس نقش کے کمالات ہمارے اوپر کھول دے، کھول دے. اللہ اللہ اللہ. اے میرا سخی آقا، اتنا بڑا مجمع فریادوں میں لگا ہوا ہے، دردوں میں لگا ہوا ہے، غموں میں لگا ہوا ہے، اور اتنا بڑا میرا مجمع ہے جن کے اندر غم بھی ہیں، دکھ بھی ہیں، فریادیں بھی ہیں. اور یا اللہ، اس مجمع میں کوئی ایسا شخص تو ہوگا نا جو تجھے منانے والا، تجھے راضی کرنے والا، جس کی آنسوں سے فرشتے تڑپ اٹھے ہوں گے، جس کی آنسوں سے فرشتے بھی رو رہے ہوں گے، اور تیری رحمت متوجہ ہو چکی ہوگی. اے میرا اللہ، اے میرا آقا، اے میرا اللہ، تیرے ایک نبی کا واقعہ سنا کہ بارش نہیں ہو رہی، کہا اس مجمع میں گناہگار ہے، فرمایا نکل جاؤ۔ اس نے بیٹھے بیٹھے اللہ سے توبہ کر لی، بیٹھے بیٹھے راز و نیاز کر لیا، اس نے بیٹھے بیٹھے اللہ کو منا لیا، اور پھر بارش شروع ہوئی۔ یا اللہ بارش تو ہو گئی، بندہ نہیں نکلا۔ کہا جس کی وجہ سے رکی تھی اس کی وجہ سے ہوئی ہے، اس نے توبہ ہی ایسی کی ہے، یا اللہ مجھے دکھا دے۔ کہا جب دشمن تھا میں نے پردے نہیں ہٹائے، اب تو دوست ہو گیا، اب پردے کیسے ہٹاؤں؟ اللہ کون اتنے بندے اتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے آج توبہ کی، تجھے منایا، تجھے منایا، آج تو بارش کر ہی دے مغفرت کی، آج تو بارش کر ہی دے رحمت کی، آج تو بارش کر ہی دے مغفرت کی، اور رزق کی، اور صحت کی، اور اپنی عطاؤں کی، اور خیر و برکت کی، آج تو کر ہی دینا بارش اللہ، آج تو کر ہی دینا بارش اللہ، آج تو کر ہی دینا بارش اللہ، آج وسیع بارش کر دے، ایسی کر دے نسلوں میں فقر ختم ہو، نسلوں میں غربت ختم ہو۔ اللہ میرے بادشاہوں کی خیر کر دے، وزیروں، مشیروں، فقیروں، امیروں کی خیر کر دے، ایوان و چھاونیوں اور گھروں اور بازاروں کی خیر کر دے، آنچل کی خیر کر دے، سب کی خیر کر دے، سب کا بھلا کر دے، سب کی خیر کر دے، سب کا بھلا کر دے۔ آج کی اس حاضری کو قبول کر لے، دنیا کے جس کونے میں تیری بندی بندے بیٹھے، سب کی حاضری قبول فرما، سب کی حاضری قبول فرما، سب کی حاضری قبول فرما، عزتوں کے تاج پہنا، برکتیں اور خیریں عطا فرما، رحمتیں اور دولتیں عطا فرما۔ دنیا بھی بہتر نہیں بہترین کر دے، آخرت بھی بہتر نہیں بہترین کر دے، اور دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری کر دے، غیب سے پوری کر دے، غیب سے پوری کر دے۔ بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، کبھی مانگنا نہیں آیا عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ اللہ در در کا بھکاری نہ بنا، سب کی ضرورتیں پوری فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، سب کی ناکامیاں دور فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعترتہ واہل بیتہ وعترتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم۔